رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقي فيحشرون معي ثم أنتظروا أهل المكة حتى أحشر بين الحرمين. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محبت سے پڑھ لیجئے گنبد شریف کا تصور کر کے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے اور اس کے حبیب و لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت اور توسل سے آج اس ہستی کا ذکر کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جو اسلام کی عزت اور شان ہے، جو مراد رسول ہیں، جو اس امت کے قطب عالم ہیں، جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرخ کائنات کا قطب قرار دیا ہے، جن کے ذکر کی حلاوت اتنی ہے، چاشنی اتنی ہے. فرمایا گیا کہ اگر مجموں سے نحوست کو اور مجموں سے بوریت کو دور کرنا ہو اور شیطانی وسوسوں کو ہٹانا ہو تو پھر فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے. یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کا ہے. آج اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جن کے بارے میں بدری صحابی بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں صحابہ میں. خلفاء راشدین کے بعد ترتیب صحابہ میں بعد الانبیاء سب سے افضل میرے آقا سیدنا صدیق اکبر، پھر میرے آقا مولا عمر، میرے آقا مولا عثمان، میرے آقا مولا علی رضی اللہ اجمعین، اور ان کے بعد ترتیب میں اہل سنہ جن کو فضیلت میں لاتے ہیں وہ اصحاب بدر ہیں. اور اصحاب بدر وہ ہیں کہ جن کی مغفرت کی بشارت زبان مصطفیٰ نے دی اور فرمایا رب ان سے اتنا راضی ہوا کہ اب یہ پوری زندگی کچھ بھی کرتے رہے اللہ نے انہیں بخش دیا ہے. اصحاب بدر میں سے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بدری ہیں، قدیم الاسلام ہیں، پانچویں نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، فاروق اعظم سے بہت پہلے ایمان لے کر آئے ہیں. فاروق اعظم کے ایمان کے لانے کے بارے میں تو دو روایت ہے، ایک یہ کہ 40 کا عدد آپ سے پورا ہوا اور ایک یہ ہے کہ 50 کا عدد آپ سے پورا ہوا، لیکن علماء نے 40 کے عدد کو اتنی تقویت نہیں دی، دوسری روایت کو تقویت دی. آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کہتے ہیں اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے، اور یہ وہ صحابی کہہ رہا ہے جسے عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا ہے، یہ حضور کے اتنے پسندیدہ اتنے محبوب ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، حضرت موسیٰ اشعری، وہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ جب اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو میں نے حضور سید عالم کے گھر میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی والدہ کو حضور کے گھر میں اتنا شغف، اتنا آنا جانا اور حضور کی عنایات اور حضور کی کرم نوازی، میں نے عبداللہ ابن مسعود کی والدہ اور ان پر اتنا دیکھی کہ مجھے تفصیل کا تو علم نہیں تھا کیونکہ ابھی دار اسلام میں داخل ہوا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ حضور کی اولاد میں سے ہیں. یعنی یہ کرم نوازی حضور کی حضرت عبداللہ ابن مسعود پر تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ یمن سے آئے، اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ یہ حضور کا بیٹا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر حضور کی کتنی عنایات ہیں. حضرت فاروق اعظم سے بہت پہلے ایمان لائے، قدیم الاسلام ہیں، پانچویں نمبر پر اسلام لائے ہیں، لیکن متاثر اتنے ہیں فاروق اعظم سے اور ان کی عظمت سے اتنے متاثر ہیں. وہ فرماتے ہیں شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ کثرت سے فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا تم کیا جانو فاروق اعظم کا کیا مقام ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ الہی میں ان کا کیا مرتبہ ہے. ان کے جملوں کو میں اس انداز میں ذکر کروں، وہ فرماتے ہیں مجھے فاروق اعظم سے اس قدر محبت ہے، ان کے مرتبے، ان کے مقام اور روحانیت کے اندر جو ان کا درجہ ہے، کہ لو کنت اعلم قلبا یحب عمر واللہ لاحببته. فرما اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ فلاں کتا حضرت عمر کی گلی سے گزرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انا کی قدر و منزلت ہے. مولا علی کے دل میں کیا ہے وہ میں آگے پڑھوں گا آپ کے ساتھ، لیکن میں سرسری طور پر، تمہیدی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں علم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی علوم مصطفیٰ کے دربار سے ایسے حاصل ہوئے جس کو میں بھی ذکر کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، بدری ہیں اور فقہا کی جماعت کے امام ہیں، حضور کے صحابہ جو مفتی کہلائیں، جنہوں نے حضور سے احکام اور شریعت کے علم کو آگے بڑھایا، ان کے استاذوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ یہ عظیم صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا اتنے قدیم الاسلام، قریب زمانے میں اسلام لائے، حضور کے اتنے محبوب ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فاروق اعظم کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا. فرمایا ایک دفعہ فاروق اعظم کی بزم میں بیٹھا تھا اور فاروق اعظم پر کیفیت طاری تھی اور آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، تو کہا میں نے فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ توحید پڑھا تو میرے دل میں مٹھاس کا اور اللہ کی محبت کا ایسا سمندر موزن ہو گیا. فرماتے پھر اس کے بعد سال بھر میں کلمہ طیبہ کی تکرار کرتا رہا، وہ حلاوت اور ذائقہ مجھے نہیں ملا جو فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنے میں. یہ ہے وہ مقام جو حضرات صوفیہ کہتے ہیں مرشد کا دیدار. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت میں میرے آقا خلیفہ بلا فصل حسین صدیق اکبر کے بعد مرشد اعلیٰ کا درجہ رکھتے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اسی مشرب کے شہ سوار ہیں، جو اسی فیلڈ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبیت کا منصب اور نفاذ دنیا اور روحانیت کا منصب حضور نے جو بدرجہ اتم کسی صحابی کو عطا فرمایا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کرام. آپ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پر پہلے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے آ جائے. شجرہ نسب کے اعتبار سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ، اگر حضور کے والد صاحب کو چھوڑا جائے تو پھر آٹھویں پشت میں جا کر ملتا ہے، اور والد گرامی حضور کے سیدنا عبداللہ کو لیا جائے تو پھر نویں پشت میں ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت کعب، کل میں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا تھا کہ جناب کعب کے بیٹے مرہ ہیں اور ان کے بھائی تیم ہیں، مرہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ آگے چلا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، اور ان کے بھائی تیم ان سے سیدنا صدیق اکبر کا شجرہ چڑھا ہے، یہ اس سے اوپر کی شاخ ہے. مرہ جن کے بیٹے ہیں وہ حضرت کعب ہیں، کعب کے دو بیٹے سمجھ لیجئے آپ اس حوالے سے اور اس ترتیب کے حوالے سے کہ مرہ کے دو بیٹے، یعنی یوں سمجھیے کہ تیم اور ایک کلاب، کلاب سے حضور سید عالم کا سلسلہ چلا اور تیم سے سیدنا ابو بکر صدیق کا سلسلہ چلا. اس سے اوپر اگر آپ چلیں تو مرہ جن کے بیٹے ہیں وہ حضرت کعب ہیں. تو یوں فرض کریں بیٹے تو بہت زیادہ ہیں لیکن حضرت کعب کے دو بیٹے، ایک مرہ ہے ایک عبدی ہے. مرہ سے حضور سید عالم کا سلسلہ چلا اور جناب عبدی سے سرکار فاروق اعظم کا سلسلہ چلا. تو یہ اس ترتیب کے اعتبار سے نبی پشت ہے اور ایک ترتیب کے اعتبار سے آٹھویں پشت ہے. بنو عدوی، عدوی آپ کا یہ قبائلی نام ہے، آپ بنو ہاشم کے ہم پلہ تو نہیں ہے اور نہ بنو امیہ کے ہم پلہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ بنو عبد مناف کو عرب کے قبائل کے اندر، یوں تو پورا قبیلہ، اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے جو اپنا شجرہ ذکر کیا، جس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ پتھر کے اوپر لکھے ہوئے نقش کی طرح مضبوط ہو جائے اور ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کہ سرکار نے اپنی زبان سے اپنی 21 پشتیں ذکر فرمائی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو گئی تو مجھ جیسے بیکار کی مغفرت ہو جائے گی. 21 پشتیں یعنی 21 اجداد حضور نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ سے لے کر جناب عدنان تک. سرکار کی زبان پاک سے جو صحیح سند سے ذکر ہوا ہے، صحیح سند سے جو ذکر ہوا ہے، جو بہت اونچی سند ہے جس پر کوئی کلام نہیں، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں اور امت نے اس کو تواتر کے ساتھ گویا کہ لیا ہے، وہ آخری سلسلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ جن کو حضور نے اپنی زبان پاک سے عرب میں ذکر فرمایا، وہ حضرت عدنان ہے اور یہ حضور کے 21ویں دادا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور یہ خاندان جو ہے پورا عدنانی کہلاتا ہے. پھر یہ آگے جا کر اس کی مختلف شاخیں ہو رہی ہیں، جس طرح بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت کعب کی اولاد کی تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن جو جس سلسلے سے حضور چلے آ رہے ہیں وہ سب سے مشرف ہے. اب بھائیوں میں جس طرح کے کعب ہیں ان کے اور بیٹے ہیں تو باہم وہ بھائی ہیں، مرہ بھائی ہے جناب عدی کے، عدی بھائی ہیں جناب مرہ کے، تیم بھائی ہیں کلاب کے، کلاب بھائی ہیں تیم کے، عبد مناف بھائی ہیں عبد الشمس کے، عبد الشمس بھائی ہیں. تو یہ چچیرے رشتوں سے یہ شاخیں نکل رہی ہیں. سب سے معزز شاخ تو وہ ہے جس سے حضور چلے آئے ہیں، لیکن حضور کے چچزاد جتنے ہیں اوپر سے دادا کی اولادوں میں، پردادا کی اولادوں میں وہ جتنے ہیں وہ کہلاتے تو عدنانی ہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے جد اعلیٰ حضرت عدنان ہیں، سمجھ رہے ہیں، 21 پشت کہلاتے تو عدنانی ہیں. یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریشی عدنانی ہے، حضرت فاروق اعظم قریشی عدنانی ہے، حضرت عثمان غنی قریشی عدنانی ہے، اور میرے آقا قریشی بنو ہاشم عدنانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شاخ حضور سید عالم کی چلی آئی ہے بنو ہاشم کی، اور جو سلسلہ آ کر حضرت ہاشم سے جڑتا ہے، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب ہوتے ہیں، پھر ان کے بیٹے عبداللہ ہوتے ہیں، تو یہ تو سب سے معزز شاخ ہے. لیکن یہ باہم جو چچزاد ہیں، بھائی ہیں، یہ تمام چاہے کہ اس شاخ میں نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن چچزاد خاص اس رشتے میں، خون یہ سب حضرت عدنان کا ہے، نسبت حضرت عدنان کی. تو سخاوت میں، دیانت میں، صداقت میں، شجاعت و بصالت کے اندر، استقامت کے اندر، فدایت اور غیرت و حمیت کے اندر، یہ سارے وصف ان کے ساتھ برابر ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کو کعبہ شریف کی خدمت کا موقع ملا ان کا رتبہ بڑا ہوا. بنو عبد مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے کا سلسلہ ملا تو یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے. کل میں نے عرض کیا کہ قریش کے جو معاملات تھے ان کے لیے قصاص اور دیت کا جو سلسلہ تھا، باہم جھگڑا اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے اور اس میں قتل ہو جائیں، اور قتل کے بعد قصاص اور دیت، یعنی مکمل حکمرانی، یعنی یوں سمجھیے کہ قضا قاضیوں کا جو یعنی فیصلے اور حکم کا جو عہدہ تھا، یہ صدیق اکبر کے خاندان کو ملا. اور اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کا جو خاندان ہے وہ امانت نونی کی طرح ہے، صداقت نونی کی طرح ہے، شجاعت نون کی طرح ہے، لیکن مرتبے اور منصب کے اعتبار سے یہ منصب ان کے بنو امیہ کی طرح نہیں ہے، جیسے حضرت عثمان غنی بنو امیہ ہے. کل انشاءاللہ ذکر کریں گے تاکہ ایک ایک سلسلے کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خاندان ہے اس سطح پر نہیں ہے، لیکن یہ تمام اوصاف جو خاندانی قریشیوں کی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی باغڈور کو سنبھالنے کے لیے اگر کوئی ذات کوئی قبیلہ آگے آئے گا اور میری امت پر جب کوئی اسلامی حکومتیں نافذ ہوگی تو اس کا خلیفہ جو بنے گا، سرکار نے فرمایا الائمت من القریش، وہ میرے خاندان سے ہوگا. اسلامی ریاست. اس لیے ایک جملہ یہاں پر کہہ کر آگے چلا جاتا ہوں، تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، تحریک خلافت. وہ تحریک چلی اس لیے کہ نوجوانوں اور مسلمانوں کو مجتمع کیا جائے اور یہ طاقت سپورٹ کی جائے ترکی حکومت کے لیے، اس لیے کہ ترکی حکومت کو بچایا جائے. یہ اسلامی حکومت ہے اور خلیفہ ہے. اس وقت ایک آواز امام محمد رضا نے اٹھائی تھی، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حمایت کی جائے کہ نہ کی جائے، اچھے لوگ ہیں، لیکن اس کو خلیفہ اور اسلامی ریاست نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ تحریک خلافت اگر ہے تو خلافت صرف قریشیوں کے پاس ہوتی، غیر قریشیوں کے پاس نہیں ہوتی. اور یہ اس وقت جو ساری امت کا دھارا ایک طرف تھا، امام محمد رضا نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا، اور دوام العیش جو آپ کا رسالہ تھا وہ تھا اس مسئلے پر کہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے. سیاست کے ساتھ اس کے منصب کے لیے مذہبی فکر حضور سے تواتر سے چلی آئی ہے کہ امت کا اگر اسلامی ریاست کھڑی ہوگی، اور اسلامی ریاست کھڑی ہونے کی وجہ سے جب اسلامی ریاست کا جو امیر بنے گا وہ کسی اور برادری کا نہیں ہوگا، وہ قریشی ہوگا، وہ حضور کے خاندان سے ہوگا. اور بعد میں لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑی. خیر میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں، تو صدیق اکبر قریشی ہیں، فاروق اعظم بھی قریشی ہیں، عثمان غنی قریشی ہیں، تو مولا علی تو قریشی، بنو ہاشم تو ہیں. تو یہ چاروں خلفاء، ذرا توجہ سے سنیے، یہ چاروں خلفاء قریشی النسل ہے اور عدنانی ہے. اب یہاں پر ذرا سنیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ خاندانی وجاہت کے ساتھ اپنی شخصیت کو اپنے خاندان میں سب سے اوپر ابھار کر لائے ہیں. اس لیے کہ آپ کی ذہانت اور فطانت اتنی اعلیٰ تھی کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بہترین پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. اس زمانے میں یقیناً پڑھنا لکھنا آج جس طرح قدر کی بات ہے، تو وہ زمانہ اس میں تو اور زیادہ اعلیٰ بات تھی. تو فاروق اعظم ان اجلا لوگوں میں سے آتے تھے قریش کے، کہ آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا لکھنے پڑھنے اور دیانت میں، یہاں تک کہ قریش کی مکمل شورا بیٹھی، اور اس شورا نے اسلام لانے سے کئی سال پہلے فاروق اعظم کو سفارت کا منصب دیا تھا، اور فاروق اعظم قریش مکہ کی طرف سے سفیر تھے، ایمبیسیڈر تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ تجارتی معاملات، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات، جھگڑا لڑائی اور آپس میں مخاصمت ہو جائے تو مشاورت ہوتی ہے، فاروق اعظم کے قول کو ترجیح ہوتی، اور ان کے علاقے کے امیر سربراہوں سے اگر قریش مکہ کی طرف سے سفارت کی طرف سے بات کرنی ہوتی تو قریش آنکھ بند کر کے، جس میں بلا کے ذہین لوگ موجود تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا جاتا. تو یہ آپ کی ذہانت، یہ آپ کی فراست، اور یہ آپ کی علمی تفوق جو تھا وہ قریش کے اندر موجود تھا کہ جو زمانے جہلیت میں اسلام لانے سے پہلے آپ کو ملا ہوا تھا. اس لیے جب دین کی حلقہ بڑھا اور سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کرا فرمایا، تو ہمارے بعض محدثین نے یہ کہا کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 59 لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے خواتین کو ملا کر. بعض علماء نے کہا کہ جناب 49، بعض نے کہا جی 39، لیکن 39 کی روایت زیادہ بیان کر دی گئی ہے کہ 40واں نمبر حضرت عمر کا تھا، لیکن محدثین سند کے اعتبار سے 49 والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. فاروق اعظم سے پہلے اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اسلام کو ایک قوت، ایک سفیر، ایک مدبر شخص کی ضرورت تھی کہ جو آئے جس میں ہمت بھی ہو، استقامت بھی ہو، اور صلاحیت بھی ہو، اور اس کا روب اور دبدبہ قریش کے اوپر بھی ہو، تاکہ ایک مضبوط آدمی ان سے ٹوٹ کر ہمارے پاس آ جائے تو ہماری تحریک کو جذبہ ملے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فاروق اعظم کے لیے دعا کی، یا اللہ عمر کے ذریعے میرے دین کو کی مدد فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کے ذریعے میرے دین کی مدد فرما. یہاں دعا کی وہاں اسباب کھڑے ہونا شروع ہو گئے. آپ سے 6 مہینہ پہلے سید الشہداء میرے آقا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لا چکے ہیں. ایک بہت بڑا سہارا اسلام کو ملا، کیونکہ سید الشہداء کی مرتبہ اور مقام، ان کی طاقت، ان کی صلاحیت، ان کا مرتبہ. لیکن اب سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ قریش مکہ کا کوئی سیاسی ستون ٹوٹے، اور ان کا سیاسی کوئی بندہ ٹوٹ کر ہمارے پاس آئے اور دل و جان کے ساتھ آئے، تاکہ سیاسی اعتبار سے اگر بات ہو اور اسلام کی تحریک کے بارے میں بات کیا جائے تو جذباتیت کے مقابلے کے لیے تو اور لوگوں کو تیار کیا گیا، جس میں حضرت سید الشہداء جیسے لوگ ہیں جو ان کے دانت توڑ کے رکھ دیں. لیکن اب یہ ہے کہ سیاسی سفارت کے اعتبار سے جو قریش کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو لایا جائے. صحابہ بار بار کہتے تھے حضور کوئی مضبوط آدمی آئے, سرکار نے فرمایا بس عمر کے لیے دعا کرو کہ عمر آ جائے. جس دن عمر آ گیا تو قریش مکہ کی چھت دھڑام سے زمین پر گر جائے گی اور اسلام کی چھت کو سہارا مل جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ پھر آپ کر سکتے ہیں. سرکار کے معصومات اٹھے اور حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر خطاب, یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرما. یہاں حضور نے دعا کی ادھر اسباب بن گئے. ابو جہل نے سیدنا فاروق اعظم کو کہا کہ تم تو ہمیشہ ہمارے سفیر رہے ہو لیکن اس وقت حال یہ ہو گیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہمارے لوگوں کو کاٹ رہی ہے اور ہماری برادریوں میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. ہمارے اپنے بچے ان کے ساتھ مل رہے ہیں, اختلافات شروع ہو گئے ہیں, جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. وہ ہمارے رسومات, ہمارے آبا اجداد کے زمانے جہلیت کے رسومات کو چیلنج کر رہے ہیں. اب اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ برادریوں کی محبت بقول اس کے ختم ہو جائے گی, آپس لوگ جو ہے وہ جھگڑے کی طرف آ جائیں گے. جبکہ حضور کے ساتھ ملنے سے دشمنی ختم ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلے کہا کہ تم تو جہنم کے سرے تک پہنچ چکے تھے, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. یہ تو میرے محبوب کی نسبت اور اسلام کی برکت تھی جس نے تمہیں شیر و شکر کیا. اس کا راز امام رازی نے بڑا پیارے لکھا, فرمایا فاروق اعظم ہوں یا دیگر صحابہ ہوں ان میں باہم لڑائی جھگڑا اور حوث کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ اسلام نے ان کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کر دیا تھا. تو آخرت کی فکر کی وجہ سے ان میں ذاتی اختلاف نہیں تھا, محبت تھی. آج بھی آپ آزمائیے, میں آپ سے محبت آخرت کے لیے کروں, آپ مجھ سے محبت آخرت کے لیے کریں, خدا کی قسم کبھی ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. لیکن دنیاوی غرض کے لیے اگر بھائی بھی محبت کرے تو ان میں لڑائی ہو جائے, اور آخرت کے لیے محبت عربی حبشی سے کرے تو وہ بھائیوں کی طرح مضبوط ہو جائے. تو محبت اگر آخرت کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو, اس کا اجر و ثمر آخرت کے لیے ہو, تو یہ آپ کبھی اپلائی کر کے دیکھیں. دین کے لیے اگر محبت ہو اور آخرت کی جواب دہی کے لیے اگر محبت ہو تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کو آپ کامل اخوت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں, اور اخوت کا کامل لفظ اس پر دلالت کرتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل اکسا رہا تھا اور اس نے کہا عمر یہ کام تم کر سکتے ہو اور تم اٹھو, ہاں ہم ضرور ہے کہ تمہارے بعد شور شرابہ کر کے چند لوگوں کو بیچ میں ڈال دیں گے. تو مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کے بعد مسئلہ جو ہے وہ دیت پر آ جائے گا اور قبائل کے لوگوں کو ہم بیچ میں ڈال دیں گے, جتنی دیت یا دینا ہو دے دیں گے, تمہاری جان بھی بچ جائے گی. اب فاروق اعظم کو جب اکسایا, اسباب دعا سے بن چکے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن روانہ ہوئے, کیونکہ آپ میں وہی معیار تھا جو ایمان کا ہے, یعنی تذبذب نہیں تھا. کفر کی طرف تھے تو پورا سپورٹ ان کو کیا. جب کہا کہ جناب اس سے تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہمارے معاشرے, ہمارے جہالت کی رسومات کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو یہ نہیں کہا کہ میں ذرا چھپ کے کسی غلام سے کام کراؤں, میں کیوں سامنے آؤں. فاروق اعظم کا معیار یہ تھا کہ جب آپ زمانے جاہلیت میں تھے, آپ نے کہا کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے, تو اپنے غلام, اپنے شاگرد جو قریش کا سفیر ہوگا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے, کتنے لوگوں سے وہ کام کرا سکتا ہے. میں صرف فاروق اعظم کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کہا کہ کسی کو شامل نہیں کرنا, ہمارے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو میں خود جا کے جھگڑا کروں گا. یعنی بالکل اپنے آپ کو سامنے لا کر کھڑا کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. معلوم کیا کہ حضور کہاں پر ہے, کہا کہ جناب صفا کی پہاڑی کے قریب جو گھر ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. گھر میں گلے میں تلوار ٹنگا کر جب وہ روانہ ہوئے, راستے میں جناب بنو زہرہ کے شخص سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا عمر بڑے جلال میں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ سلسلہ ہے, ہمارے دین کی نفی اسلام کر رہا ہے اور اس کے بانی وہاں پر موجود ہیں, میں اپنے ارادے سے جا رہا ہوں انہیں قتل کرنے کے لیے. کہا ان کو تو چھوڑیے, گھر کی خبر لے لیے آپ نے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی بہن اور ان کے شوہر اسلام لا چکے ہیں. اب اس غصے میں وہ لوٹے, غصے میں. اب آپ اس میں یہاں دیکھیں دو نمبر ہی نہیں ہے, اگر اس طرف ہیں تو کھل کے ظاہر ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اگر اس طرف ہیں تو کھل کے ظاہر ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ جناب کچھ لوگ ہمارے خاندان کے کٹ کے چلے گئے تو ان کے ساتھ کوئی ساز باز بنائی جائے اور تیسرے بندے سے کام رکھ دیا جائے اور بعد میں کہے کہ یار یہ تو بہت برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے. تو خود کمانڈ سنبھال کر آ گئے. گھر جب پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی بہن فاطمہ جو ہے وہ سورۃ طہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں. گھر میں آئے, بہن کو بہت مارا, ان کے شوہر کو بہت مارا, لیکن بہن بھی آخر آپ کی بہن تھی. انہوں نے کہا مار ڈالو, جو کرنا ہے کر لو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں مجھے بتاؤ اتنی مار کھانے کے بعد آپ کی بہن فاطمہ جو ہے انہوں نے یہ جملے کہا تو حضور کی طرف سے کون سے پیسے ان کو مل رہے تھے اور آگے کون سے ایسے اسباب تھے؟ اب تو جو بھائی ہے وہ مار رہا ہے تو چلو اس کے اور بھائی واسطہ دے رہا ہے کہ میں تجھ سے قطع کر دوں گا, تجھ سے سارے معاملات ختم کر دوں گا, اور شوہر جو ہے وہ بہن کو یہ سمجھا دے کہ جناب یہ تو کاروبار بھی جائے گا, رشتے داری بھی جائے گی, سب کچھ چلے جائے گی. ہاں جب ریل پیل ہو جائے گی چار پانچ سال کے بعد ہم دوبارہ ایمان لے آئیں گے, ابھی انکار کر دو. لیکن دیکھیے اس وقت ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہیں. اب فاروق اعظم بحیثیت بھائی کو ان کو مار رہے ہیں اور ان کے شوہر کو مار رہے ہیں. جب بہن کو مار مار کر تھک گئے اور ان کے سر کو شک کر دیا, پورا جسم ان کا خون سے نلا دیا, بہن نے کہا جان سے مار دو لیکن جناب سید عالم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا تقیہ کہاں تھا وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں تھا. کہہ دیا نہیں چھوڑیں گے. یعنی کہا کہ نہیں میں تو یوں ہی پڑھ رہی تھی, یوں ہی کاغذ پڑے ہوئے تھے. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی زور آپ نے برداشت نہیں کیا. یہ جملہ فاروق اعظم پر ایک بجلی بن کر گرا بہن کا اور آپ بالکل جیسے ٹھنڈے ہو گئے. اور آپ نے فرمایا اچھا اگر اتنی مضبوطی تمہاری اس دین کے ساتھ ہے تو ذرا پڑھ کے تو بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی. تو یہ سبب جو ہے آپ کی ہمشیرہ بن رہی ہے. اور جس جرت کے ساتھ انہوں نے کہا تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جب ہمارے باپ کے اندر دو نمبری نہیں تو ہمارے اندر بھی دو نمبری نہیں. جب ہم کفر میں تھے تو علی الاعلان تھے, اسلام میں آئے تو علی الاعلان آئے. یہ جملے فاروق اعظم کو گویا کہ گھٹنوں کے بل گرا گئے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ لاؤ مجھے بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ مشرک اور نجس ہیں, آپ کے ہاتھ میں اوراق نہیں دیے جاتے. فرمایا جا کر نہاؤ. آپ نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد جب آئے تو کہا کہ اب وہ اوراق بتاؤ. آپ نے اوراق کا ایک حصہ جس پر سورہ طہٰ کی ابتدائی آیت لکھی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں دیا اور خود لیا. اور جب بہن تلاوت کرنے لگی تو حضرت فاروق اعظم کیونکہ عربی النسل ہے کلام الہی کے اس طرز پر, اس کی عربیت پر, اس کے نظم پر, اس کے تسلسل پر, اس کے پہرائے پر, اور پھر اس مضمون میں جو بات کی جا رہی ہے کیونکہ خود مدبر شخص تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, اتنے متاثر ہوئے کہ زارو قطار رونے لگے اور بہن سے کہا کہ مجھے لے چلو سرکار کے پاس. میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا, میں نے کبھی عربیت کے اندر ایسے نظم و سلیقے کو نہیں دیکھا, کبھی کسی ایک خاص مضمون کے پہرائے کو اس تسلسل کے ساتھ اور اس ربط کے ساتھ ایک مفہوم کو بیان کرنے کی ادائیگی کو میں نے عربیت میں ایسا نہیں دیکھا. تو میں کہتا ہوں واقعی میں یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ کسی فرد بشر کا نہیں ہے, کیونکہ خود وہ کاتب ہے, خود وہ شاعر ہے, خود وہ اعلیٰ نظمیں پڑھتے ہیں, اور خود جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ خود لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. سفیر ہیں یار, پوری دنیا کے اندر قریش کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, قرآن کی عربیت سے اتنے متاثر ہوئے. فرمایا اس طریقے سے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس مضمون کے لیے کوئی فرد بشر ایسے الفاظ نہیں لا سکتا. جس الفاظ کے ساتھ قرآن کا معنی آگے جا رہا ہے یہ کلام یقیناً اللہ رب العالمین کا ہے. کہا میں تصدیق کر چکا ہوں اللہ کے رسول, مجھے لے جاؤ. پتہ بتا دیا گیا کیونکہ جب بہن نے دیکھ لیا, بہن بھی دیکھے مار کھا رہی لیکن بتا نہیں رہی کہ حضور کہاں ہے. جب دیکھ لیا ہے کہ بالکل بالکل کیونکہ آپ چھپانے کی بات دیکھ لیا کہ بالکل دل میں رج بس گیا ہے اور چہرے پر شادابی آ رہی ہے اور سرکار اسلام کے نام سے عمر کا چہرہ چمک رہا ہے, کیونکہ چہرہ جو ہے دل کا آئینہ ہوتا ہے, منافق چہرے سے پہچانا جاتا ہے. بہن نے کہا کہ وہ صفا کے قریب ایک پہاڑی ہے اور صفا کی جو پہاڑی اس کے قریب گھر ہے وہاں پر ہے. فاروق اعظم روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو اب جو صحابہ جن کی ڈیوٹیاں دروازوں پر تھی, کھڑکیوں پر تھی, کہ جو حضور کی حفاظت پر تھے, انہوں نے دوڑ کر آ کر کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا کوئی حجت نہیں کرنا اسے. ابھی صبح دعا ہوئی اور شام کا معاملہ ہے. فرما عمر سے حجت نہ کرنا. سید الشہداء نے جب دیکھا تو سرکار کی جملے آپ نے سنے نہیں ہیں لیکن آپ کو جب صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں تو وہ تو ایسی نثار ہیں آقا پر. فرما عمر اگر صحیح نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. فاروق اعظم نے کے لیے تلوار سنبھالی. سرکار نے فرمایا سید حمزہ سے کہ چچا جان تلوار نہ اٹھانا, عمر جب تک کچھ نہ کرے آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کو آنے دو. جب سیدنا عمر آئے دروازے پر دستک دی, صحابہ نے دروازہ کھولا, جیسے سامنے آئے, ہماری کثرت سے روایت کتاب میں ملتی ہے, سرکار میں ایک روایت آتا ہے کہ ان کی آستین کو پکڑا, اور ایک روایت جس کو کثرت کے ساتھ محدثین نے لیا کہ پکڑ کر حضور نے ڈائریکٹ سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دبایا
اور دبانے کے بعد وہ فیض دے کر ہٹایا. فرمایا عمر بولو کیا بات ہے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کسی کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں جو ہستی میرے سامنے جلوہ گر ہے وہ اللہ کے رسول ہے.
نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
آپ اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا حالات ہیں؟ میں تو ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کو, لیکن کبھی آپ اس کے اندر اتر رہے ہیں کہ اس وقت ماحول کیا ہوگا, اس وقت جذباتیت کیا ہوگی, پہرایا کیا ہوگا, اور وہ کیفیت کیا ہوگی, اس کا اندازہ یہ لکھو. جب سرکار نے فاروق اعظم کو سینے سے لگا کر, اپنے سینے سے سینہ لگا کر, ان کے دل سے سب کچھ نکال کر نبوی فیض داخل کیا, تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور نے رب کی عنایت پر شکر پر اس وقت کہا اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی کامیابی مل گئی بغیر کسی جھگڑے کے. یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ اکبر کا لفظ تشکر کے لیے بھی تھا, تعجب کے لیے بھی تھا, حیرانگی کے لیے بھی تھا کہ مولا ابھی میرے ہاتھ اٹھے اور تو نے اتنا بڑا کام اسلام کے لیے کر دیا. سرکار کے اللہ اکبر کے جملے سن کر صحابہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ کمرہ اللہ اکبر سے اور مکہ کی گھاٹیاں اللہ اکبر سے گونج رہی تھی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غلام ہے, غلام ہے, غلامی ہے رسول میں.
اب جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے حضور ہم حق پر ہیں نا, یعنی یہ جذباتی جملہ, ہم حق حق پر ہیں. آقا نے فرمایا حق پر ہے, تو فرمایا پھر کمرے میں نماز کیوں؟ یہ فاروق اعظم ہے. ابے فدق تو بہت چھوٹی سی چیز تھی, وہ تو بہت چھوٹی سی چیز تھی. یہ معاملہ دیکھیں, کمی کیا آتی حضرت عمر کے پاس؟ سفارت ہے, عزت ہے, مال ہے, قریش میں عزت ہے. ابو جہل جس سے ملنے کے لیے بڑے کافر واسطے لگاتے ہیں, وہ خود چل کر آپ کے گھر پر آ کر آپ سے باتیں کرتا ہے. یعنی قریش اور رؤساء اور ان کے بڑے بڑے اکابر جو ہیں وہ فاروق اعظم سے اتنے متاثر ہیں کہ فاروق اعظم کے لیے ان کے دربار کھلے, بلکہ وہ خود جا کر آپ سے مشاورت کرتے ہیں. یہ عزت قریش مکہ کے اندر فاروق اعظم کو ملی ہے. اور اس وقت اسلام پر تو آزمائش کے لمحات ہیں, آزمائش کے بادل ہیں, یعنی تحریک ابھی اٹھی نہیں ہے. تو فاروق اعظم کو کیا ضرورت تھی اسلام لانے کی؟ اب یہ اسلام لانا جو تھا آپ کا, اللہ اس کے رسول سے متاثر ہونا تھا. فرمایا حضور نے کہ ہم حق پر ہیں, تو فرمایا حضور پھر نماز یہاں نہیں ہوگی. سرکار نے فرمایا عمر پھر نماز کہاں ہوگی؟ کہ اللہ کے گھر میں ہوگی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ تھا, سرکار نے کہا چلو. حضرت عمر سب سے آگے چل رہے تھے اور ادھر ادھر کافروں کو دیکھ رہے تھے کہ جرت ہے کسی میں جو حضور کی طرف آئے اور خانہ خدا میں پہنچے, نماز پڑھی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس سے پہلے ایک نماز بھی ہم نے اعلانیہ نہیں پڑھی تھی, سب چھپ کر پڑھ رہے تھے. عمر جب نہیں تھے تو ان کا شورا تھا, عمر جب آ گئے تو پھر اسلام کا شورا ہوا.
فیضان فاروق اعظم.
اور آپ ذرا توجہ کریں اس پر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ابو جہل نے آپ کو بھیجا تھا نا, تو آپ نماز پڑھنے کے بعد, ابھی ابو جہل تھا نہیں, گئے چل کر. ابو جہل کے دروازے پر پہنچے, دروازہ ٹکٹکایا. ابو جہل نے دروازہ کھولا, کا کام ہو گیا؟ کہا میں اسلام لے آیا. اس نے غصے سے دروازہ بند کیا. اب آپ دیکھیں جس, یعنی چھپانے کی بات نیچے کی کیا ہے, ایسا اعلانیہ اسلام ہے, ایسا اعلانیہ اظہار ہے جو کفر کی جڑ ہے اس کے منہ پر جا کر دروازے پر کہا میں اسلام لے آیا ہوں. تو کہاں تقیہ, کہاں چھپانا, کہاں نفاق, کہاں اس کے منہ پر. اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے معلوم کیا کہ اس مکہ کے اندر ہلکے پیٹ کا کون ہے, جس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. آپ کے بیٹے خود کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ جس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی, جس کو بتاؤ تو سو لوگوں کو, نہ بتائیں تو اسے ہضم نہیں ہوتا. تین چار کا نام لیا گیا, لیکن ایک نے کہا کہ جناب وہ جمیل بن معمر جو ہے وہ بڑا بکواس کرنے والا ہے, وہ باتوں کو بڑا لمبا لمبا کرتا ہے, اس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی, ادھر کی ادھر لگانا اس کی عادت ہے. آپ نے اس غلام کو پیسے دیے, فرمایا اس کو پاڑ کے لیا, پیسے دیے, کہا گیر کے لا اس کو. وہ اس کو لالچ دے کر لے کر آ, وہ آئے میرے پاس. جمیل بن معمر جب آیا وہ قریش کا اور مکہ کا سب سے بڑا باتونی تھا اور پیٹ کا ہلکا تھا. آپ نے اس کو کہا جمیل بن معمر تجھے کچھ پتا ہے؟ کہا کیا 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 ہو گیا؟ کہا تجھے پتا ہونا چاہیے عمر اسلام لے آیا ہے, عمر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے, عمر نے مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لی ہے. یہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں پیسے دیے, اس کو رخصت کیا. یعنی یہ اظہار ایمان ہے, یعنی اس کو بتا کر پورے مکہ میں بات پھیلائی اور خود تنہا جا کر ابو جہل کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیے وہ معیار, یہ ایمان, یہ استقامت, اور یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے. دیکھیں جب ادھر ہیں تو ادھر کہیں, جب ادھر ہیں تو ادھر کہیں. اتنے سے چھوٹے سے فدق کو لے کر آپ جو ہے وہ باغم باغی کر رہے ہیں, تو میں نے کہا مولانا بھی تو فدق کو ویسی قائم رکھا تھا, حضرت علی نے بھی تو فدق کو ویسی قائم رکھا. کہا نہیں وہ تو حق کسی اور کا تھا. میں نے کہا مسلمان مر رہے تھے, حق کیا سارا اٹھا کر بیٹی کو دے دے؟ تو عیسائی اور مشرکین اعتراض کریں کہ جناب مسلمان مر رہے تھے, کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں تھا, سب اٹھا کر اپنے گھر والوں کا دے دیا. مصطفیٰ تو وہ ہے کہ گھر والے بھوکے ہوتے ہیں امت کو کھلاتے ہیں. یہ عجیب لاجک ہے جناب, یہ ایک عجیب لاجک. یہ تو حضور کی سیرت پر حملہ ہے, باغ فدق پر. یہ تو حضور کی سیرت پر حملہ ہے. اب ذرا توجہ کریں میرے دوستو, یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے, بخاری کے الفاظ جو حضرت عبداللہ مسعود کے ہیں, فرماتے ہیں کہ قال ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا جس دن سے عمر اسلام لائے ہیں تو بس عزت و ہی کا غلبہ رہا ہے, اسلام پھر نیچے نہیں ہوا. اور علماء نے یہ لکھا کہ جناب سورہ انفال کی آیت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کے اعتبار سے یہ جذبہ جاگزی ہے اور احساس ذمہ داری کے اعتبار سے کہ یا اللہ کس طرح کام آگے بڑھے گا. کافر بڑے مضبوط ہیں, بڑے پختہ ہیں, بڑی طاقت رکھتے ہیں, بڑے وسائل ہیں, کیا کیا جائے؟ تو حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی. حضرت عمر آ رہے ہیں اور جیسی وہ اسلام لے آئے آیت کا پورا حصہ اتر گیا. یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب, اے محبوب گھبرانا نہیں. ایھا النبی, اے میرے محبوب, حسبک اللہ, اللہ تیرے لیے کافی ہے. ومن اتباک من المؤمنین, اور دیکھ عمر تیرے ساتھ آ گیا, یہ تیرے لیے کافی ہے. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور علماء نے لکھا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزول کے اسباب تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی محترم تیرے لیے اللہ کافی. بولو سبحان اللہ, تیرے لیے اللہ کافی. ومن اتباک من المؤمنین, اور جتنے تیرے غلام ہیں وہ پکے ہیں, وہ تیرے مشن کے لیے کافی ہے. اب پتا چلا اللہ تو کافی ہے, لیکن یہ کفایت ظاہر کیسے ہوگی؟ فاروق اعظم کے ذریعے, صدیق اکبر ذریعے, عثمان غنی کے ذریعے. بعض لوگوں کو پتا نہیں کیا بیماری ہو جاتی ہے, میرے لیے اللہ کافی. میں نے کہا کون مسلمان اس کا انکار کرتا ہے؟ بالکل اللہ کافی ہے. وہ کہتے کسی اور کی ضرورت نہیں. میں نے کہا یہ قرآن کا انکار ہے اس معنی میں کہ جو توحید کی بحث آپ نے سنی کہ ذاتی طور پر کفایت اللہ کی ہے, لیکن وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ کوئی عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور عقیدہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مضمون کی جتنی آیتیں سب کو سامنے رکھیں گے نا. ایک آیت میں پڑھ لی آپ نے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ. کہ محبوب اگر یہ منافق پیچھے چلے جائیں فقل, تو تو کہے حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. تو کہا دیکھو اللہ کافی ہے. میں نے کہا اب یہ مضمون کی آیتیں جہاں جہاں پر آئے گی سب کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب فقل حسبی اللہ, محبوب کہو میرے لیے اللہ کافی ہے, اور وہاں مصطفیٰ سے دوسرے انداز میں خطاب ہو رہا ہے کہ حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین, اللہ تیرے لیے کافی اور سارے مسلمان تیرے لیے کافی. اب آپ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں کس طرح شرک کہا جا سکتا ہے, کس طرح اس بات کو شرک کہہ دیا جا سکتا ہے, جب حضور کے لیے, جب حضور کی ذات اور مشن کے لیے سارے مومنین کافی ہے تو مسلمانوں کے لیے مصطفیٰ کافی نہیں, شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا جہاں یہ کہا گیا ہے کہ قل حسبی اللہ, محبوب کہو اللہ کافی ہے, وہ ذاتی طور پر ہے, وہ ذاتی طور پر ہے. ورنہ حضرت عمر کی تائید کیوں حاصل کی گئی؟ عمر امت کے مددگار ہیں. حضور نے فرما اعز الاسلام بعمر بن خطاب, یا اللہ اسلام کو عزت دے, اسلام کی مدد کر عمر کے ذریعے. تو کیا اللہ کافی نہیں تھا؟ اللہ ہی مدد کرے گا لیکن واسطہ عمر بنیں گے. تو واسطوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا؟ میں حیران ہوں. یہ حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ مدد فرما اسلام کی عمر کے ذریعے. میں نے کہا تم تو کہتے تھے اللہ کسی کو کوئی مدد ہی نہیں کرتا, لیکن عمر کا مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کے خلاف نہیں, ورنہ تو شرک ہو جائے گا. حضرت عمر کا مدد کرنا اللہ ہی کی مدد ہے کہ مدد خدا نے کی پہنچائی عمر کے ذریعے ہے. جیسے سورۃ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محبوب گھبرانا نہیں, چاہے گھریلو مسائل ہو یا باہر کے مسائل ہو, فین اللہ ہوا مولا ہو, اللہ ہی تیرا وہی رب تیرا مددگار ہے. فین اللہ ہوا مولا ہو کہ بے شک وہی رب تیرا مددگار ہے. وہ صالح المومنین اور یہ ابو بکر عمر تیرے مددگار ہے. اٹھا کر دیکھیں قرآن نے یہاں پر مولا جو کہا ہے اللہ کو بھی کہا, اور صالح المومنین سے مراد شیخین کو لیا ہے. فرمایا ابو بکر تیرے مددگار ہیں محبوب, عمر تیرے مددگار ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یا اللہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, یا اللہ جب تو مولا ہے تو مددگار ہے تو پھر عمر کی کیا ضرورت ہے, پھر ابو بکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہی آتی ہے آتا ہے کہ مددگار میں ہی ہوں, لیکن وہ مدد میرے مصطفیٰ کو پہنچ رہی ہے ابو بکر کے ذریعے, وہ پہنچ رہی ہے عمر کے ذریعے. تو اب آپ دیکھیے اس میں کوئی شرک نہیں کہتا. تو یا رسول اللہ مدد کہنا شرک کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جس معنی میں حضرت عمر مددگار ہیں تو اسی معنی میں مصطفیٰ کریم کے لیے مددگار کا عقیدہ رکھنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جس سے مدد لی جا رہی ہے انبیاء اور اولیاء سے, عقیدہ یہ ہو کہ یہ مظہر ہیں, ظاہر ان سے ہو رہی ہے, تو یہ مدد ان سے نہیں اللہ ہی سے ہے, اور یہ مدد مانگنا خود انبیاء کا طریقہ ہے. اب کون ایسا مسلمان ہے جو اولیاء کے لیے مدد کا جملہ کہے, نبی پاک کے لیے مدد کا جملہ کہے, اور یہ عقیدہ رکھے کہ جناب یہ مدد خود سے کر رہے ہیں؟ کوئی جاہل بھی یہ نہیں بول سکتا. اگر خود سے کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے, بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ مدد تو خدا کر رہا ہے لیکن ظاہر ان سے ہو رہی ہے. اور کتنا بڑا جھوٹ! یہ واسطہ تم کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن سے لیا ہے, اور کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا پیاس کون بجھاتا ہے؟ کہنے کہ جی اللہ. تو میں نے کہا پانی کا واسطہ تم کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا سبزہ کون اگاتا؟ کہ اللہ. تو میں نے کہا موسم کے واسطے کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا بارش کون دیتا؟ کہ اللہ. میں نے کہا بادل کے واسطے تم کہاں سے لے آئے؟ تو میں نے کہا یہ پورا عالم اسباب جو واسطوں کا عالم ہے اس میں تاثیر خدا کی ہے, اور یہ سبب ہے. جب پیاس بجھانے میں پانی کو واسطہ ماننا شرک نہیں, تو روحانی دنیاوی خوروی مدد کو پانے میں مصطفیٰ کو واسطہ بنانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جس معنی میں وہ واسطہ اس معنی میں یہ واسطہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. مؤثر حقیقی بولیے اللہ کی ذات. تو میرے دوست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی علمی صلاحیت, بولیے سبحان اللہ, جن کی علمی صلاحیت اور جن کی قابلیت کا حال یہ ہے کہ آپ قریش مکہ کے سفیر ہیں, اور جب اسلام لے آئے تو پھر وہ غلبہ اسلام کو نصیب ہوا اور وہ ترقی اسلام کو نصیب ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ عنہ ذکر فرماتے کہ پھر اسلام ہمیشہ بڑھتا چلا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوے کے اندر حضور کے ساتھ شامل حال رہے, حضور کے تلمیذ ہیں. میں بند الفاظوں میں کچھ باتوں کو سمجھا رہا ہوں. حضور کے شاگرد ہیں. یہ بذات خود کل نہیں ہیں, یہ حضور کے شاگرد ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمانے والے ہیں. لہذا میں یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس پر آپ توجہ فرمائیے. لہذا اگر بچہ اگر استاد کے پاس چلا جائے, علم حاصل کرنے والا استاد کے پاس چلا جائے, اور استاد کے پاس جانے کے بعد پورا علم حاصل وہ کر لے, اور جب اس کو ڈگری اور سند مل جائے کہ جناب اس کو ڈگری دے دی گئی ہے, یہ فلاں علم میں ماہر ہو گیا ہے, اور جب اس کی پذیرائی ہو رہی ہو اور اس کو باقاعدہ سند دی جا رہی ہو, تو اس سے جلنے والا ایک حاسد آئے اور اس کی KG 1 اور KG 2 کی کاپی اٹھا کر لائے, اس کو آپ نے سند کیسے دے دی؟ اس کو تو ABCD لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اس کو آپ نے سند کیسی دے دی؟ اس کو تو 2 کا ٹیبل بھی نہیں آتا تھا. تو لوگ اس کے منہ کو یوں پکڑ کے باہر نکالیں گے کہ ابے وہ سیکھنے کے وقت ہے, وہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے اعتراض کا جواب اس میں آ جاتا ہے.
ابے وہ سیکھنے کے وقت تھے
تو ٹیڑھا ٹیڑھا لکھتے تھے, تربیت اور صحبت بڑھتی گئی, تربیت کا اثر ہوا, مدرس نے محنت کی, شاگرد با صلاحیت تھا, تو پھر اگلی کاپیاں اٹھا کر دیکھنا جس میں 100 کے 100 نمبر مل رہے تھے, جس میں 100 کے 100 نمبر مل رہے تھے. تو فاروق اعظم ہو یا دیگر صحابہ ہوں, یہ حضور کے تلمیذ ہیں. ہیں تو عام لوگ نا, ہیں تو عام لوگ بمانا معصوم نہیں ہیں, عام لوگ بمانا نبی نہیں ہیں, عام لوگ بمانا نبی نہیں ہیں. تو اگر حضور کی صحبت میں آئیں اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے کوئی اجتہادی خطا ہو تو پھر مرتبہ دیکھو. یہ کہتے جی خطا ہو گئی, ابے میں نے کہا خطے کو دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اصلاح قرآن کے ذریعے خدا خود کرتا ہے. ان کے مرتبے کو بھی تو دیکھ, اگر کوئی خطا ہو جائے بظاہر, یعنی ہم جس کو خطا کہہ رہے ہیں ہماری والی خطا نہیں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ ظاہر میں کہہ رہا ہوں, اگر خطا ہو جائے تو اتنے قیمتی وہ شاگرد ہیں, اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ دوسرا یہ نہیں کہہ رہا تم نے غلط کام کیا ہے, اللہ خود کہتا ایسا کیوں کیا تم نے, ایسا نہ کرو. وہ کہ لیکن نہیں کریں گے, اللہ نے فرما معاف کر دیا. ابے میں نے کہا تو اس بات کو دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی صلاح خدا خود کرتا ہے. نہیں سمجھے آپ, ابھی نہیں سمجھے آپ, سمجھے اس چیز, ان کی صلاح خدا خود کرتا ہے, نبی خود کرتے ہیں, بھگایا نہیں جاتا, کیونکہ قیمتی اتنے کہ محبوب غیر معصوم ہے. چلو کر لیا, سمجھ گئے, رجوع کر لیا نا, معاف کر دو, انعام کی بشارت دے دو, اس لیے کہ ان جیسا ملے گا بھی نہیں دوسرا. پھر اگر نفاق تھا تو بھگا دیا جاتا, کام کے نہیں تھے تو بھگا دیا جاتا, دین کے دشمن تھے تو بھگا دیا جاتا, لیکن بھگایا نہیں. ایک ایک آیت اترتی گئی. اگر کوئی منصب کے اعتبار سے شاگرد, پھر وہ مصطفیٰ کے ہیں شاگرد, پھر وہ بولو کے جی کا طالب علم اگر ڈاکٹریٹ کرنے والی کی خطا پر متنبہ کی کوشش کرے تو کتنی جہالت کی بات ہوگی. اس کا منصب اور ذمہ داری اتنی ہے کہ اس منصب کی ادائیگی میں اگر اس کی خطا ہو تو عالم کی خطا ایسی نہیں ہوتی جیسے جاہل کی ہے. اس کا مرتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جس طرح اس کے کام صحیح ہو جائے وہ اعلیٰ, اسی طرح اگر اس سے خطا ہو جائے تو وہ بھی اعلیٰ, اس لیے کہ کام کتنا بڑا کر رہا ہے, وہ منصب پر کتنے بڑے ہیں. اور اصلاح کر دی جائے تو قرآن کی آیتیں جب معافی کے لیے اترتی ہیں, جملہ صحابہ کے لیے معافی کے لیے اترتی ہے, بھگایا نہیں جاتا, بولو بھگایا نہیں جاتا, اصلاح کی جاتی, اور اصلاح کے بعد قرآن کہتا فوراً رجوع کرتے ہیں, کیونکہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کی صحبت سے سلیم الفطرت ہو گئے ہیں, ڈٹتے نہیں, ڈٹتے نہیں, سلیم الفطرت ہو گئے ہیں, فطرت کے اصل رخ اور سلامتی پر آ گئے ہیں, ڈٹتے نہیں, اڑتے نہیں, نہیں ایسا ہوگا, جہاں کہا یہ نہیں تو تلوار اٹھا کر گردن پر رکھتے, حضور غلطی ہو گئی ہے, کفارہ اگر یہ ہو کہ گردن کاٹ دوں اپنی تو حکم کرے گردن کاٹ دوں اپنی, کیونکہ جان پیاری نہیں آپ کی رضا پیاری ہے. اور میں نے یہاں پر درس نظام مصطفیٰ جو معرفانی صاحب کا ہوتا ہے وہ کبھی آپ سنیں, میں نے چند بزرگوں کی کتابوں سے محنت کر کے ذرا باتیں لکھی, امام حضرت فاروق اعظم بحیثیت قطب عالم, بحیثیت صوفی اعظم, وہ تقریر آپ سنیں, میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ پر یہ کیفیات کیوں اترتی تھی, یہ روحانیت کی کیفیات, کیونکہ عشق مضبوط تھا. جب عشق مضبوط ہوتا ہے تو بندے کے لیے سب سے بڑی پریشانی محبوب کی ناراضگی ہوتی ہے, محبوب کی ناراضگی ہوتی ہے. آپ کی بیٹی اور میری ماں اور حضور کی بیوی سیدہ حفصہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ سے, میرے دوستو جہاں ازواج کو فضیلت عطا فرمائی, وہیں پر ایک عام آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, یہ سیرت کے گوشے بھی عطا فرمائے. اب یہ کہتے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, میں نے کہا عام خواتین ہیں, نکاح میں لے لیا ہے, فضیلتیں عطا فرمائی ہیں, تربیتیں ہو رہی ہیں, اگر یہ معاملے وہاں نہ ہو تو تم اپنے گھر کے معاملے کیسے حل کرو گے؟ ازواج مطہرات کو دیکھیے, حضور سے صرف یہ عرض کی, حضور یہ پیوند والے کپڑے لگتے ہیں یا رسول اللہ, بیوی اگر شوہر سے کپڑے مانگے تو ناجائز ہے؟ بولو کان کی بالی مانگے تو ناجائز ہے. میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے یہ خواہش کی حضور سے, حضور یہ مال غنیمت آتا ہے لوگوں کو کپڑے تقسیم ہوتے ہیں, اعلیٰ کپڑے تقسیم ہوتے ہیں, پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ عام لوگ ہیں, نبی نہیں ہیں, صحبت میں آ کر مزاج مصطفی کو لے رہے ہیں. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا, سیدہ حفصہ نے کہا, حضور اگر اتنا ہو جائے کہ کئی مہینوں سے پیبند والے کپڑے پہنتے ہیں, ایک جوڑا مل جائے یا رسول اللہ, اور کچھ نہیں مانگا. سرکار کے خاطر ناس پر یہ گناہ گزرا کہ کیوں مانگا تم نے. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی, محبوب ان سے کہو کہ ان کو یہ کپڑے چاہیے یا تو چاہیے. اب یہ سر اٹھا کے دیکھو, ڈانٹ پلائی ڈانٹ پلائی. تو میں نے کہا مانگا کیا, حق ہی مانگا نا, لیکن بزرگی کے اس مقام پر ہے. شوہر اگر بیوی سے کپڑا مانگے, بیوی اگر شوہر سے کپڑا مانگے, بیوی اگر شوہر سے کپڑا مانگے تو کوئی غلط بات ہے؟ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو غلط بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, یہ سارے لوگوں کو آپ کپڑے تقسیم کر رہے ہیں, غیر نبی ہیں, وہ عام گھر سے آئی ہیں, ٹھیک ہے, حضور کی صحبت میں بیٹھ کر پارسائی ہے, پارسائی کی فطرت ہے لیکن بالقوا ہے, اور حضور کی صحبت میں آ کر وہ بالفعل بن رہی ہے. بالفعل آپ کہیں گے بالقوا بالفعل کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہوں, آپ اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو اس کو لکھنا آتا ہے؟ اور کوئی کہے ارے اس کو تو لکھنا نہیں آتا, اس کو اسکول بھیج دیا, آپ کہیں گے چیمپئن, لکھنا نہیں آتا لیکن صلاحیت ہے, اجاگر ہو جائے گی. صلاحیت ہے, اجاگر ہو جائے گی. تیسرے دن آپ دیکھیں وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے, یعنی طاقت ہے لیکن مدرس کی ضرورت ہے, استاذ کی ضرورت ہے جو اس کو بالفعل کر دے, جو اس کو بالفعل کر دے. تو ازواج مطہرات اور صحابہ یہ صلاحیت اور ایقان اور صبر اور شکر کی بالقوا تھی, لیکن مدرس چاہیے تھا. کیا مقام ہے جیس, کیا مقام ہے اور کیا ان کی بالقوا کیفیت ہے کہ مدرس بھی پھر دو جہانوں کا رسول بنایا گیا. مکتب بھی پھر مصطفیٰ کا ہے, جس کے استاذ مصطفیٰ ہوں تو وہ شاگرد بھی پھر کیسا ہوگا؟ کیونکہ اگر بڑے استاد کو ایسی ہیرے غیرے کو پھڑا دیا جائے تو جناب یہ تو اس کے مقصد کی توہین ہے. فرمایا محبوب اس کو نکھارے گا تو, عمر کو کوئی اور تراش بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایسا ہے, ایسے کمال پر ہے کہ کئی اس کے پاؤں کے نیچے ہیں. اس کا اگر کوئی استاذ بنے گا تو بنے گا تو, اور جب تو اس کو تراش دے گا تو دنیا گزر جائے گی, ایسا دوسرا عمر پیدا نہیں ہوگا. میں اب عرض کر رہا تھا کیا مانگا, جوڑا مانگا نا, سیدہ حفصہ نے جوڑا مانگا, حضور سیدی عالم کے خاطر ناس پر گراں گزرا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام یہ کہ صبر کیا جائے. اب قرآن کی آیت نازل ہو گئی, محبوب ہم تیرے ساتھ, ان سے کہہ دو دنیا چاہیے تو اچھی دنیا تمہیں دے کر رخصت کر دیتے ہیں, مال بھی دیتے ہیں, سونا بھی دیتے ہیں, جائیداد بھی دیتے ہیں, رخصت کر دیتے ہیں. یا تو چاہیے, یہ آیت اتری تو میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, حضور میں ان کپڑوں کا کیا کروں گی؟ قرآن سورہ احزاب کہتا ہے, کھڑے ہو کر کہا ازواج مطہرات نے, ہمیں یہ نہیں ہمیں آپ چاہیے. وہ بات پڑتا ہے, یہ کیوں نہیں پڑتا جب فیصلہ ہوا, فیصلہ پیسے پر نہیں ہوا, فیصلہ مصطفیٰ پر ہوا.
نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
کہتے جی کپڑا مانگا ہے, میں نے کہا کپڑے والے اعتراض کو دیکھتا ہے, نتیجے اور نمبر کو نہیں دیکھتا, فیصلہ کس پر ہوا؟ جب بات, کیونکہ عام لوگ ہیں نہیں سمجھتے نہیں جانتے, بتائیں گے تو جانیں گے نا, اڑتے نہیں. کہا بتاؤ پیسے چاہیے, اس سے سو گنا دے کر رخصت کر دیتے ہیں. پیسے کی ہوس ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے, ہمیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا, تین دن تک پیٹ پر کپڑے پتھر باندھنا پڑتا ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. باپ کے گھر تھی تو روزانہ کھانے ملتا تھا, یہاں تو تین دن تک کھانے نہیں ملتا, کپڑے تین مہینے سے پیبند والے ہیں, دھونے کے لیے پانی تک مہیا نہیں ہے, کرے تو کیا کرے. لیکن جب حضور نے کہا اچھی دنیا دوں گا, مال غنیمت آئے گا, آلہ دوں گا, نسلیں تمہاری پیسوں سے مزے کرے گی, اب بتاؤ وہ چاہیے کہ میں, میری ماں حضرت عائشہ کھڑی ہوئی, میری ماں سیدہ حفصہ کھڑی ہوئی, کہ لگے حضور یہ سب چھوڑیے, ہم تو عام عورتیں ہیں, بات آ گئی, اب مزاج پتا چل گیا نا, ہمیں ساری کائنات نہیں صرف آپ کی مسکراہٹ چاہیے. تو اس طرح بھی دین کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ مسئلے ایسے بھی حل ہو سکتے ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. جبریل مرد نہیں ہے, نہ جبریل عورت ہے, نہ جبریل انسان ہے, نہ اس میں شہوت ہے, نہ اس میں نفس ہے, اس سے پردے کی کیا بات. چھوٹا بچہ دیکھیں, چھوٹا بچہ گھر میں آئے جائے, فقہا نے منع نہیں کیا, لیکن جب کوئی سمجھ بوجھ رکھے اور شہوت اور شہوانی کیفیت اس کے اندر آ جائے, منع کر دیا گیا. ہجڑے جو تھے وہ گھروں میں آتے تھے خون سے. سید عالم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے حضور سے خود سنا اپنے گھر میں کہ ایک خنسا آتا تھا اور وہ دوسری عورتوں کے بارے میں ان کی جسمانی کیفیت بتاتا تھا. حضور نے فرمایا اس کو بھگاؤ گھر سے, اس لیے کہ یہ گھر کی بات جا کر پھر وہاں پر بھی کرے گا. جس میں بے حیائی کا عنصر آ جائے اس سے پردہ لازم ہو جاتا ہے. جبریل تو ہیں معصوم, ہیں فرشتے, ان میں نفسانیت نہیں, ان میں شہوانیت نہیں, پھر بھی خدا کہتا ہے او جبریل یہ مصطفیٰ کا گھر ہے, یہ عائشہ کا گھر ہے, ڈائریکٹ نہیں جانا, پہلے اجازت لینا. مولا حسن کہتے بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جبریل نہیں آ سکتا. ابے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر. اجازت لے اجازت, بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والا جانے گا میری ماں ام المومنین کا کیا مرتبہ ہے, قدر والا جانے گا بطول زہرا کا کیا مرتبہ ہے, قدر والا جانے گا میری ماں سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ کا کیا مرتبہ ہے, قدر والا جانے گا حسنین کا کیا مرتبہ ہے. اس کے لیے کتابیں نہیں چاہیے, اس کے لیے خاندان اور قدر چاہیے. لہذا بس یہی دین ہے میرے دوستو. اس پر ان باتوں پر تم راضی ہو گئے نا, ان باتوں پر تم راضی ہو گئے نا, اب تمہاری نفلوں کو بھی فرض کا ثواب ملے گا. ان باتوں کو اگر ایکسیپٹ کر لیا اور ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو تمہاری فرض بھی کچرے کے مانند نہیں ہے. نماز کی توہین نہیں, تمہارے عمل کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کی کچرے جیسی حیثیت بھی نہیں ہے. تم جو کلمہ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہو کوئی قبولیت کی حیثیت نہیں. اور ان باتوں پر یقین رکھ لو, ان ہستیوں کے لیے دل صاف کر لو تو تم مسکراؤ گے نہیں, تو وہ عبادت بن جائے گا. کیونکہ جس کے دل میں خاندان رسول کی قدر ہوتی ہے نا, وہ تو میدان محشر میں پوچھے گا کہ فرشتے اس کے لیے کتنے رجسٹر تیار کر کے لائے ہوں گے کہ وہ سو رہا ہے تو عبادت, وہ جاگ رہا ہے تو عبادت, وہ کھا رہا ہے تو عبادت. ارے کھا رہا ہے کیسے عبادت, کا سیدہ کا ادب کرتا تھا اس لیے عبادت. یہ تو بونس ہے. فرمایا ان کی یاد میں رہا, ان کی یاد سے دل غافل نہ ہوا, جب وہ یاد آئے تو اربوں نیکیوں کا ثمر ملا. اب آپ یہاں پر سنیے جو میں بات آپ کو لے جا رہا ہوں فاروق اعظم کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ وردہ. سیدہ حفصہ نے یہ بھی مانگ لیا تو حضور کی خاطر ناس پر ایک گراں گزرا, جواب آ گیا نا. لیکن حضرت عمر کو آپ دیکھیے, باپ ہے نا سیدہ حفصہ کی, بولے نا سبحان اللہ. ان کو پتا چلا کہ حضور ناراض ہوئے, اور یہ ناراضگی نبی والی ناراضگی نہیں ہے, ورنہ تو بندہ کافر ہو جائے. یہ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا, کیونکہ میرے آقا تو کی سیرت تو نمونہ ہے, سیرت تو یہ وہ بغض والی ناراضگی, یہ دینی ناراضگی جس میں نبی کے لیے بغض آ جائے وہ تو کفر ہے. وہ تو کسی اور عورت کے دل میں آ جائے تو شوہر کے نکاح سے وہ نکل گئی, شوہر اس کی نکاح سے نکل گیا, ارتداد ہے, مرتد ہو جائے گا. تو یہ وہ نہیں ہے کہ سیدہ حفصہ, جب حضور فاروق اعظم کو یہ پتا چلا کہ سیدہ حفصہ سے حضور ناراض ہیں, بیٹی ہیں, عشق میں اتنے کامل ہیں روحانیت میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو سرکار گھر سے دور ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. پتا چلا کہ سرکار وہاں پر ہیں اور خاطر ناس پر یہ بات پسند نہیں آئی. فاروق اعظم گئے, چوکیدار دروازے پر کھڑا تھا اور حضور نے کہا تھا کسی کو اندر نہیں آنے دینا. اور یہ وہی کیفیت ہے وتبتل الیہ تبتیلا. یہ امہات المومنین سے ناراضگی کی نہیں, اس میں اور بات ہے جو سمجھانے کے لیے پوری تقریر چاہیے. یہ تصوف اور سلوک کی باتیں ہیں, تربیت کی باتیں ہیں, اس کے لیے مقدمات ہیں, پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. لیکن میں یہاں پر وہ میری تقریر اگر آپ سنیں گے تو اس میں نے ساری تفصیل بیان کر دی. اب ذرا توجہ سے سنیں آپ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے حضرت فاروق اعظم تو دروازے پر بندہ کھڑا تھا. انہوں نے کہا جی حضور نے منع کیا, اندر کوئی نہیں آئے گا. فرمایا جا کر کہو میں آیا اور ازالہ کرنا چاہتا ہوں, میں عمر ہوں, کیسے زندہ رہوں گا.
تلوار ہاتھ میں ننگی لی اور کہا حضور سے کہنا عمر گردن کاٹ رہا ہے اپنی.
بولیں سبحان اللہ. کہا حضور دروازہ بند رہے اور عمر آئے تو آج بھی حضور نے ساتھ میں رکھا. دروازہ نہیں, دروازہ بند ہوگا تو تم میرے ساتھ ہی ہوگا.
آج دیکھو جالیوں کا دروازہ بند ہے, عمر سینے کے ساتھ ہے.
فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازہ بند ہو عمر باہر ہو. کہا جا کر کہے دربان آقا کی بارگاہ میں کہ اس معاملے میں جو میری بیٹی کے حوالے سے ہے,
حضور اگر یہ ہوا ہے تو عمر تلوار لے کر کھڑا ہے, دروازہ بند ہے, آپ کا اشارہ چاہیے, اسی دہلیز پر عمر اپنی گردن کاٹے گا اور ثابت کرے گا کہ اس کے دل میں بیٹی کے نہیں آپ کی وفاداری ہے.
جب یہ بات بولی تو سرکار نے کہا فوراً اندر بلاؤ. اندر بلایا گیا, دروازے پر کھڑے ہو کر کہا حضور, پگڑی اتار کر کہتے ہیں حضور غلام ہوں آپ کا, حفصہ نے کچھ کہا ہے؟ حضور اشارہ کریں ابھی اس کا سر کاٹ کر لاتا ہوں میں آپ کے سامنے. سرکار کھڑے ہوئے, سینے سے عمر کو لگایا اور برکتی کی دعا عطا فرمائی. یہ ہے فاروق اعظم.
بولے سبحان اللہ. اور کئی بیٹے رکھتے ہیں,
اب اس کی مزاج آپ دیکھیں, کئی بیٹے رکھتے ہیں, اولاد کئی, عبداللہ بیٹے ہیں, دوسرے بیٹے ہیں, لیکن جب کنیت کی بات آئی تو اہل عرب بیٹی کی کنیت نہیں رکھتے.
بیٹی کی کنیت بولو, آقا کی بھی کنیت ابو القاسم ہے,
آقا کی بھی کنیت ابو, کیونکہ حضور کے شہزادے قاسم ہے نا, ابو القاسم ہے. سیدہ زہرا کے ساتھ خاص نسبت کے حوالے سے ابو زہرا کہا جاتا ہے, ابو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اہل عرب بنت کے بجائے بیٹے پر رکھنا زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں. لیکن فاروق اعظم وہ ہے جن کی کنیت ہے ابو حفص, حفصہ کا باپ. بیٹے ہیں لیکن کنیت کیا رکھی؟ ابو حفص. کسی نے کہا دوست نے یاری میں, عبد الرحمن بن عوف بڑے جگری یار تھے, کہنے لگے عمر کوئی بیٹے کی رکھتا ابو 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 عبداللہ رکھتا, یہ ابو حفص کیوں رکھ دیا؟ فرمایا میرے بیٹوں نے مجھے وہ عزت نہیں دی جو میری بیٹی نے دی ہے. فرمایا ہے وہ میری بیٹی بھی اور ماں بھی, سرکار کے حریم ناز میں ہے. سن عبد الرحمن, بہت کوشش بھی کر لوں تو بیٹی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا, جو میرے محبوب کے ساتھ ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟
فرما بیٹے ہیں لیکن جو عزت مجھے میری بیٹی نے دی ہے. تو آپ نے اپنی کنیت کون سی رکھی؟ ابو حفص.
یہ نہیں تھا کہ صرف بیٹیاں ہی تھیں, بیٹے بھی تھے, لیکن یہ نسبت کس کی؟ یہ نسبتوں کے عاشق. کہتے یہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا یہ اہل عرب کی نسبت ہے, عربی ایسا نہیں کرتے. میں نے کہا تم عربی نہیں, یہی عربی ہے, فاروق اعظم عربی ہے. یہ حضور کی نسبت پر یہ جو نسبت رکھی ہے یہ عشقی تصور ہے. بولو سبحان اللہ.
میں مختصر کرتا ہوں, وقت ہو گیا ہے, لیکن میں یہاں پر ایک دو بات عرض کرتا ہوں. فاروق اعظم, مجھے بچہ کہنے لگا ایک بجے تک, میں نے کہا میں بغیر کھائے پیے واللہ اگر بیٹھنا چاہے تو میں 3 سے 4 دن تک یہ تفصیل بیان کروں, بس گر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, مر جائیں گے, اور کیا ہوگا. لیکن یہ ذکر تمہیں تھکائے گا نہیں, تقاضے بشری سے تھک گئے پھر نرم ہو جائیں گے, پھر جوش آ جائے گا. ہاں ہاں, پھر جوش آ جائے گا. اور الحمدللہ ہم نے مولا کائنات پر 6-6 گھنٹہ مسلسل بولا ہے,
کیونکہ یہ بولنے کا کمال نہیں, یہ ذکر کا کمال ہے. لیکن میں یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ وقت ہوا, صبح آپ کی معاملات ہوں گے, لیکن یہاں پر ذرا چند ضروری باتیں آپ سنیے. فاروق اعظم نسبتوں کے ایسے عاشق ہیں کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو 22 لاکھ مربع میل, کتنے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے, اور ایسے ذمہ دار ہیں کہ عاملین, وزراء جو عاملین ہیں, جن کو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں, ان سے پوچھا گیا فاروق اعظم کیسے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اگر ہم میلوں دور بیٹھے ہو نا, فاروق اعظم کا چہرہ ہماری طرف ہو, ہمیں نہ دیکھ رہے ہو, تو ہمیں یوں ڈر لگ رہا ہوتا کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر عراق میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ نظر ہمارے اوپر ہے. اور یہ جو جملہ کہا نا, نہر فرات کے قریب اگر کتا مر جائے, یہ نظام آپ کا تھا. حج کے دوران آپ جب سارے ممالک کے لوگ آ جاتے تو آپ جو ان کے وزراء جتنے صحابہ ان کو کہتے آپ باہر جائیے, باہر جائیے, اور سب کو ایک خیمے میں جمع کر دے اور تنہا ان کے سامنے پیش ہوتے اور فرماتے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ, تمہارا گورنر کیا بولتا ہے, تمہارا وزیر اعلیٰ کیا بولتا ہے, تمہارا گورنر کیا بولتا ہے. کاتب سامنے اور اکیلے ہیں اور لکھتے ہیں, اور اسی وقت آن دا اسپاٹ فیصلہ ہوتا ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ احتساب کی ایک لمبی تاریخ ہے. لکھنے والے غیر مسلموں نے لکھا کہ عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی, ورنہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے صرف خدا کی توحید کا کلمہ ہوتا. بس یہ فتوحات کا سلسلہ تھا,
جہاں گئے تو سکے بٹھائے, دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. یہ اقبال نے ایسے نہیں کہا, اور اقبال نے جو یہ کہہ دیا کہ ٹھنڈک جگرے لالا میں محسوس ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. فاروق اعظم کو جب عاشق سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے قلب میں ٹھنڈک آ گئی, شبنم آ گئی, اور دشمنوں کے سامنے ایسے جیسے دریا وہ طوفان جو دہلا کر رکھ دے. اور مرتبہ کیا ہے فاروق اعظم کا, ہمسایہ اے جبریل امی اور بندہ اے خاکی. اقبال قربان جاؤں کیا تو نے فاروق اعظم کا نقشہ کھینچا, ہمسایہ اے جبریل امی. خدا کیسا جبریل امی, میں نے کہا پڑھ تو تصوف کو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس مرتبے پر ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا, فرمایا سنو انسان کی ضرورت جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. انسان کی ضرورت بولیے دو چیزوں سے, ایک اس کا علم ہوتا ہے, ایک اس کا عمل ہوتا ہے. ایک اس کا علم ہوتا ہے, ایک اس کا, اگر علم ہے عمل نہیں تو بیکار, عمل ہے علم نہیں تو بیکار, علم ہے عمل نہیں تو بیکار, دونوں جس کے پاس ہو تو کامیاب. لیکن دونوں ہو اور اس پر جتنا علم ہے ویسے بیان نہ کر سکے, اس کی شرافت کو نہ پہنچ پائے, جیسا عمل ہے اس طرح ادا نہ کر سکے تو عیب. شاہ صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھو جب علم کی تہذیب ہوتی ہے, اب تہذیب کو کیسے آسان کروں, یوں سمجھو علم کی جب تہذیب ہوتی ہے یعنی علم کو جب صاف کیا جاتا ہے, علم جب شفاف ہوتا ہے, علم سے جب برائیاں نکالی جاتی ہیں, علم سے جب جو اس کے مزاج کے خلاف ہے اس کی چھانٹی ہو جاتی ہے, اور علم جب نکھر کر بالکل فائن ہو جاتا ہے, تو پھر یہ وحی کو اخذ کر سکتا ہے. یہ قوت عقلیہ, کیونکہ عقل کی جب تہذیب ہو جائے اور عقل پھر اپنے پورے پورے 100 کے 100 نمبر ادا کرے تو یہ نبی کی عقل ہوتی ہے, اور پھر عقل اتنی باصلاحیت ہوتی ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اسی طرح عمل, عمل کی جب تہذیب ہو جائے اور نفس مکمل تابع ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ روح اس پر غالب ہو جائے اور برائی کا تصور نہ ہو, تہذیب کے کمال پر پہنچے, تو پھر عصمت ہوتی ہے. اس لیے نبی معصوم بھی ہوتا ہے اور اس پر وحی بھی آتی ہے. اب آگے چلیں, آپ اس کو میں جملہ بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کیونکہ بات پھیل جائے گی, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگے فرمایا اسی طرح انبیاء کے لیے وحی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی عقل کی مکمل تہذیب ہوتی ہے, بالکل تنقیح صاف شفاف عقل ہوتی ہے, اور وہ معصوم اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کی تہذیب ہوتی ہے. ان کے عمل سے ہر اس چیز کو دور کر دیا جاتا ہے جو انسان کی صلاحیت کے خلاف ہو, تو اس لیے جب وہ بالکل 100 کے 100 نمبر پر پہنچتی ہے تو اس کو معصوم کہتے ہیں اور اس پر وحی آتی ہے. پھر فرماتے ہیں پھر نبی کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اگر ان کے اندر کرنٹ ہوتا ہے تو نبی پھر ان کو بڑھاتا ہے, اپنی قوت ان میں منتقل کر کے اس کو زور دیتا ہے. فرمایا ان کی عقل کی بھی پھر نبی, کیونکہ نبی کی عقل کی تطہیر خدا نے کی ہے اور نبی پھر اپنے صحابی کی عقل کی تطہیر کرتا ہے. نبی کے عمل کی تطہیر خدا نے کی ہے تو نبی پھر اپنے صحابی کے عمل کی تطہیر کرتا ہے. نبی کی عقل کی پاکیزگی ہوئی تو وحی تک پہنچا, نبی کے عمل کی پاکیزگی ہوئی تو معصوم ہو گیا, اور نبی جب اپنے صحابی کی تطہیر کرتا ہے تو فرمایا جب عقل کی تطہیر کرے تو وہ محدث بنتا ہے, اور جب عمل کی تطہیر کرے تو اس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. اور فرمایا یہ فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کی تطہیر سنیے گا, ہمسایہ جبریل امی, یہ خود موضوع ہے, ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. بلندی حضرت عمر کی کتنی ہے کہ جبریل کے ہم نشین ہے وہ, یعنی روحانیت اتنی ہے کہ فرشتوں جیسی, روحانیت ایسے کہ فرشتوں جیسے. وہ کیسے سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا تھا اور میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے. پوچھا گیا محدث کون, فرمایا جس کے سامنے غیب عیاں ہوتے ہیں, جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں فیڈنگ اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اب نبی کے لیے جو آتی ہے وہ وحی, اور جب صحابی کی تطہیر ہوئے تو اس کے لیے محدث, اور اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کائنات پر حکم اتارتا ہے تو سب سے پہلے ملائے اعلیٰ سب سے بڑے فرشتوں کی جماعت ان پر یہ حکم ہوتا ہے, تو پھر وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ والے فرشتے کے بارے میں ہے, یہ سمندر والے فرشتے کے بارے میں ہے, یہ جو انسانوں پر ہیں ان کے بارے میں ہے. جس کی نیچے والی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اوپر والے فرشتے نیچے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کو ڈائریکٹ نہیں آتا. مثال کے طور پر ہمارے دل میں اگر کوئی بات آ رہا ہے تو ہم پر اس نظام کون پر جو فرشتہ ہے اس کو وہ ملائے اعلیٰ بڑی جماعت کے فرشتے ٹرانسفر کرتے ہیں, اور اللہ کا حکم پہلے ان کی طرف آتا ہے, فرمایا عمر وہ ہے کہ جس پر حکم ڈائریکٹ ملا اعلیٰ سے آ جاتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہم سایہ آئے جبریل امین. اور بندہ کیسا ہے کہ فاروق اعظم کو جب کوئی دیکھتا ہے تو کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں, غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کی رسی پکڑ کے چل رہے ہیں, کھانا سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. یعنی یہاں پر دیکھو تو بالکل سادہ آدمی, اور روحانیت دیکھو تو فرشتوں کے ساتھ. سمجھے؟ اب اقبال کہتا ہے کہ ہم سایہ ہے جبریل امین اور بندہ خاکی ہے اس کے نشے من نہ بخارا نہ بدخشا. یہ اللہ والے ہیں. اور آپ دیکھیے فاروق اعظم کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ ہوا تو مدینے کی گلیوں میں, جب کسرا کی حکومت ٹوٹی نا تو مدینے کی گلیوں میں سونا اتنا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا, گودام نہیں, گلیاں بھری ہوئی تھی. اور فاروق اعظم اس کو دیکھ کر روتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرما میرے آقا کا وہ سوکھی کھجور کی چٹائی پر لیٹنا یاد آتا ہے, مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب مصطفیٰ کریم مجھے کہتے تھے عمر دیکھ میرے پیٹ پر کپڑا پتھر بندھا ہوا ہے. فرمایا آج یہاں سے لے کر وہاں تک مدینے کی گلیاں سونوں سے بھری ہوئی ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کے جسم پر چٹائیوں کے جو نشانات ہیں وہ مجھے یاد آتے ہیں. آپ دھاڑے مار کر رو کر حضور کی شان پر درود پڑھ کے کہتے مولا تو نے اسلام کو کیسی فراوانی عطا فرمائی. اور اس گھر میں آپ گئے حج کرتے وقت مکے میں, اس گھر میں گئے, کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اس گھر کو دیکھتا ہوں. گھر کو دیکھ کر آئے تو باہر ایک چٹان تھی, اس پر ہاتھ پھیر کر بہت رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ عبد الرحمان پوچھتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا باپ مجھے اس پتھر پر لٹا کے مارتا تھا. اللہ حب. فرمایا وہ گھر ہے جس میں مجھے باندھتا تھا, مجھ سے 7-8 اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے اور میں اس وادی میں اونٹ چراتا تھا. میرا باپ خطاب مجھے ڈنڈوں سے یہاں مارتا تھا اور کہتا تھا عمر تیرا بنے گا کیا, 10 اونٹ تو نہیں سنبھال سکتا. قربان جاؤں آمینہ کے لال پر 22 لاکھ مربع میل کو عمر سنبھال رہا ہے. یہ تو ہے, یہ ہے مصطفیٰ کی تربیت. جن کی تربیت سے عمر جیسے بنے ہو ان کی تربیت کیا ہوگی؟ 23 سال کتنا ٹائم ہوتا ہے بھائی؟ 23 سال کتنا ہوتا ہے؟ 23 سال میں ابو بکر جیسے بنے, عمر جیسے بنے, عثمان جیسے بنے, علی جیسے بنے, ابو عبیدہ بن جراح جیسے بنے, خالد بن ولید جیسے بنے, ابن مسعود جیسے بنے, ابن عباس جیسے بنے, عبید بن کعب جیسے بنے. یہ صدیوں میں نہیں پیدا ہو سکتے, حضور کے ایک اشاروں سے یہ لوگ بننا شروع ہو گئے. 23 سال میں کچھ تو صحابہ ایسا ہے جو 23 سال پورا ساتھ رہے, جیسے حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, لیکن کچھ وہ ہیں جو ایک جھلک پائی ہے لیکن جب لوٹ کر گئے تو اتنے بڑے عالم ہوئے کہ لوگ دانت ان کے ذہن پر حیران تھے. تو یہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم تربیت آپ دیکھیں آپ, کہ جس نے ایک لمحہ بھی پایا اتنا ذہین ہو گیا کہ بڑے 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 دانا حیران ہے کہ یہ دانائی کہاں سے آ گئی. بولو سبحان اللہ. جس کی صحبت اور جس کے مکتب سے فاروق اعظم جیسے لوگ بنے. بولے سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب نظام قائم کیا تو مردم شماری کی بات آئی, سب سے پہلے خلافت میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پہلے افراد گنو. اتنا کام ہے اگر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کئی تقریریں ہیں جو فاروق اعظم کی صرف ریاست اور سیاسی معاملات پر ہیں. میں صرف ایک دو بات عرض کر رہا ہوں یہاں پر. مردم شماری یہ فاروق اعظم کی ذہانت تھی. فرمایا اور یہ دنیا کے قائدین لکھ گئے کہ حضرت عمر سے پہلے ایسا مربوط منظم نظام ریاست کا دنیا میں تھا ہی نہیں. مانا کہ یونان تھے, سکندر اعظم, فلاں فلاں سب تھے, لیکن جس طرح منظم ہر شعبوں پر دستر اور پسماندہ دور میں ہر شعبے کا کمال اور اس کا نفع سامنے نظر بھی آیا. تجارت کے معاملات, تجارت میں نیچے سطح تک کے معاملات, مارکیٹ کے اندر مارکیٹنگ کے معاملات, لے دے کے معاملات, ادھار کے معاملات, ریاست کی حفاظت کے معاملات, خرد و نوش کے معاملات, حکم و قضاء کے معاملات, ہزاروں شعبے جو ریاست کے بنتے, فاروق اعظم نے اپنی دور میں پورا اسٹرکچر بنا کر نافذ کیا اور قرآن کی ہر آیت سے نافذ کیا اور اس کا ثمر دنیا نے دیکھا
اور 600 سال تک اسلامی حکومت جو چلتی آئی بنو عباس تک، یہ سکہ بٹھایا فاروق اعظم نے تھا. اور آپ دیکھیں یہاں پر، آپ مجھے کہنے والے نے کہا کہ جناب ناروے کے اندر باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے یہ عمر لا ہے. میرے دوستو، جو بندہ جہاد میں چلا گیا نا لڑنے کے لیے، یہ شہید ہو گیا، فاروق اعظم وہ ہے، ان کے پاس پوری لسٹ تھی، لسٹ تھی، اور بالخصوص مدینے میں فاروق اعظم کے پاس لسٹ تھی کہ کس گلی کا، کون سے گھر کا بندہ جہاد میں گیا ہے، کون شہید ہوا ہے. بالخصوص مجاہدین جو شہید ہیں، فاروق اعظم کتنے قدردان ہیں، دیکھیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، تمام کتابوں میں لکھا فاروق اعظم اپنے غلام کو ساتھ لے جاتے تھے، قلم کاغذ اپنے ساتھ لیتے تھے، غلام کو اس لیے کہ وہ بھی گھر یاد رکھے، اور دروازے پر کھڑے ہو کر شہدا کے گھر میں سے کسی بچے کو کہتے باہر آؤ اور گھر والوں سے پوچھو چاہیے کیا. اور تاریخ فکس تھی، ہر 2 دن بعد، ہر 4 دن بعد، یہ تاریخ فکس تھی. وہ خواتین رو کر اندر سے کہتی تھی امیر المومنین اندر تشریف لائیں، حضرت عمر اندر نہیں آتے، ان کے دروازے کی دہلیز پر بیٹھتے، فرماتے میں اس گھر میں کیسے چلا جاؤں جس گھر کو شہید کا گھر ہو. دنیا دیکھ رہی آ رہی جا رہی، اور حضرت عمر کو تسنو بناوٹ پسند نہیں تھی، اگر کوئی کھڑا ہو جائے نا ہاتھ باندھ کے، فرما کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کیا ہے تم بھی انسان میں بھی انسان، کیا ہے چلو آگے، عزت صرف اللہ اس کے رسول کی ہے، چلو. گزرنے والا آدمی دیکھ رہا ہے کہ فاروق اعظم مٹی کے اندر، تصور کرے شہید کے گھر کی دہلیز پر مٹی کے گھر کے ساتھ مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے خاتون اندر سے کہہ رہی اتنا آٹا جو کا، پھر پوچھتے ہیں فنا جو لایا تھا خراب تو نہیں نکلا، اگر نکلا تو بتائیں آپ. سب لکھنے کے بعد خود جاتے ہیں، غلام نے کہا حضور میں چلا جاتا ہوں، فرمایا نہیں نہیں شہید کا گھر ہے، تجھے دیکھ کر پیسہ زیادہ لے گا، مجھے دیکھ کر صحیح نقد لگائے گا. یہاں تک تنزل ہے، خود خریداری کر کے اپنی پشت پر وہ سامان اٹھا کر شہدا کے گھر تک پہنچا. یہ فاروق اعظم کا نظام تھا، عشق و محبت میں اتنے باوفا ہے. سب سے پہلے نظام مردوں میں شماری کا آپ نے نکالا، فرما پہلے گنو تو صحیح ہمارے 22 لاکھ مربع میل میں عورتیں کتنے، بچے کتنے، بوڑھے کتنے ہیں. اور اقلیتوں پر اتنا احسان ہے کہ آپ کے دور میں کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا تھا، دیکھا کہ ایک بڈھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے، فاروق اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا بھیک کیوں نہیں مانگوں، آپ کو جو سالانہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے کہاں سے لے کر آؤں. فاروق اعظم نے اسے کہا مجھے معاف کرنا، ابھی اس پر عمل ہوگا. لے کر اس کو بیت المال پہنچے، قانون مرتب ہوا، اور یہ جملہ مسجد نبوی کے ممبر پر آپ نے کہا، فرمایا یہ یہودی جب جوان تھا تو ہمارے لیے فائدہ مند تھا، ہم نے کام لیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ بھیک مانگے گا. فرمایا بیت المال سے اس کا حصہ باندھا جائے، یہ نہیں بلکہ جتنے یہودی نصرانی اقلیت مسلمان جو بھی ہیں ان کے قبائل جمع کریں، اب ان کو کام نہیں، ان کے گھر میں خرد نوش تمام چیزیں پہنچائی جائے گی. بچہ پیدا ہو جائے اس کے تعلیم کا خرچہ پہنچے گا، بیمار ہو تو ان کی خیالداری پہنچے گی. یہ سارا نظام فاروق اعظم نے اپنے صرف 10 سال دور میں نافذ کر کے دکھایا. 10 سال بولے کتنے؟ مردم شماری جب ہوئی تو فیصلہ مجلس مشاورت عام، حضرت علی ساتھ میں ہوتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ میں ہوتے، ابو عبیدہ بن جراح ہوتے، عثمان غنی ہوتے، حضرت زبیر بن عوام ہوتے، سعد بن وقاص ہوتے، یہ جل قدر صحابہ ساتھ میں ہوتے، اور آپ بیٹھ کے مشاورے شروع ہو جاتی. اب مشاورے شروع ہوئی کہ مردم شماری کا نقطہ کہاں سے لگائیں گے، پہل کس سے کریں گے، کس نے کہا یہاں سے وہاں سے، مکہ والے ہجرت والے. آپ نے فرمایا میری رائے دیکھیں، اور علماء نے یہ لکھا کہ پوری مجلس سے مشاورت ہوتی اور آپ صرف ایک مشیر کی حیثیت سے ہوتے، لیکن فیصلہ آپ کی رائے اتنی مضبوط ہوتی کہ فیصلہ آپ پر ہی ہوتا. سب سے پہلے حضرت مولا علی آپ کی تائید کرتے کہ ہاں عمر کا جو فیصلہ یہ درست ہے، لہذا نافذ کیا جائے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ نقطہ کہاں سے لگائیں، فرمایا نقطہ لگائیں آپ کہ کہاں سے، کس خاندان سے شروع کریں گے مردم شماری، کسی ایک سے شروع کریں گے نا، تو خود کا بھی خاندان ہے، خود کا بھی خاندان ہے، اپنے بھی رشتہ دار ہیں. فرمایا نہیں، حضرت علی کو بلایا، فرمایا ان کے خاندان سے ابتدا ہوگی، خود وہ 8ویں پشت پر آتے ہیں، فرمایا ابتدا ہوگی حضرت عبداللہ سے. کیسے ہوگی؟ فرمایا حضرت عبداللہ، ان کے رشتہ دار، ان کے چچا جان، ان کے اس طرف کے لوگ، سید آمینہ، ان کا ننیال، ان کا ددیال، یہ سب مکمل ہوگا، پھر اس کے اوپر جائیں گے سید عبد المطلب، ان کی طرف سے جس قبیلے میں ان کی شادی ہوئی،
پھر جن سے شادی ہوئی ان کے جو نسبی رشتہ دار ہیں اور آپ کے جو نسبی رشتہ دار جو اولاد ہیں، اس طرح جو ایک ایک بارہ پندرہ پندرہ شاخیں نکلتی ہے، فرما اس طریقے سے قوائف نامہ مرتب ہوگا اور مردم شماری سب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے فرد سے چلائی جائے گی. یہ فاروق اعظم کا تھا. جب فوج تیار ہو گئی، بات آ گئی کہ اب ان کے مشاعرے کیا ہوں گے، اور فوج کی کمانڈ کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کہا، آپ نے رائے دی، فرمایا جو بدری ہوگا وہ سپاہی نہیں ہو سکتا. قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. فرمایا جو بدری ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی تنظیم بنے، جب بھی کوئی کام شروع ہو، جو پہلے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی الگ ہیں. بعد میں جب گاڑی چلتی ہے تو پھر بہت سے لوگ شامل ہو جائے، وہ بھی مخلص ہوتے ہیں، وہ بھی مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا جو شروع شروع بن دیکھے چلتے ہیں. جب سورج جوبن پر آ جائے پھر تو سب کے سامنے آیا ہوتا ہے. جو بن دیکھے سودا کر رہا ہو بات پر، اس کی بات اور ہوتی ہے. سب تو آپ ذرا توجہ کریں اس پر آپ، اور ان کا مقابلہ پھر نہیں ہوتا ان کا. بولو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدریوں کو سپاہی نہیں بنایا جائے گا، فوج کی ہائی کمانڈ کے اوپر بدری لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو تجربہ ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بشارتیں ان کے لیے ہیں. سرکار راضی ہے ان سے، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کو تجربات ہیں. وہ حضور کے ساتھ مارکوں میں رہیں، وہ سپاہی کی کمانڈ پر نہیں ہوں گے. سپاہی کی کمانڈ پر بعد میں جو اسلام لائے وہ ہوں گے، بدری نہیں ہوں گے. اب جب یہ طے ہو گیا، اب فرما بدریوں کا رتبہ فوج میں سب سے اوپر ہے، اب ان میں تنخواہیں کیا ہوں گی؟ اب ان میں تنخواہیں کیا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا 5,000 درہم ایک کی تنخواہ ہوگی. 5,000 درہم لکھ دی گئی ہر ایک کی. ٹھیک ہے. اب پوچھا گیا کہ جناب ان کی تنخواہیں تو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے جو ماتحت ہیں ان کی کیا تنخواہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے حسن و حسین پہ بات کریں گے. یہ فرمایا بات کی بات، بدریوں کے مقابلے پر لا رہے ہیں حسنین کو. فرمایا حسن حسین کی بات ہوگی، جو حسن حسین کو بدریوں کے مقابلے پر لائے وہ انہوں نے ان کا فدق کھایا ہوگا. یہ کیسی بچکانا بولیے یار. آپ ذرا توجہ کریں اس کے اوپر. فاروق اعظم سے جب پوچھا گیا کہ بدریوں کے بعد دوسروں، فرمایا وہ چھوڑو، احد والوں کو بھی رہنے دو، احد والوں کو بھی رہنے دو. اب بدری جو ہیں اس میں سب سے پہلا فیصلہ امام حسن کا ہوگا، حسین کا ہوگا. فرمایا کیا؟ فرما ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کرو. فرمایا یہ تو حضور کے دور میں بچے تھے. فرما بیٹے علی کے ہیں. جو بوڑھے بدری کی تنخواہ ہے وہی حسن کی تنخواہ ہے، وہی حسین کی تنخواہ ہے، جو ابو عبیدہ بن جراح کو ملے گی، جو علی المرتضیٰ کو ملے گی، جو ابو بکر کے ساتھ لڑنے والے اس وقت شریک ہونے والے سعد بن ابی وقاص کو ملے گی. فرمایا اگر ابو بکر نہ رہے، ان کی اولادیں تو ہیں، لیکن فرمایا ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، علی کی اولاد کو شامل کیا جائے گا. اور جو تنخواہ علی کی ہے، جو بدریوں کی ہے، جو اکابر صحابہ کی ہے، وہی نوجوان حسن کی ہے، وہی نوجوان حسین کی ہے. یہ ہے محبت اہل بیت. بولو سبحان اللہ، جلدی بولیں سبحان اللہ. حضرت امام حسین آئے، اور فاروق اعظم اس وقت جو ہے وہ مال غنیمت فتوحات تھی. مجھے ایک بتا دیں، حضرت عمر کے دور میں کہاں جھنڈا نیچے ہوا؟ اس وقت کی سپر پاور کسرا دڑایا ان کو. اور اس کسرا کو میں آپ کو سمجھ رہے ہیں، سوئے تو نہیں. ہائے ہائے، کل چلیں فاروق اعظم پر پھر تو لہٰذا میں گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ کچھ نازک باتیں ہیں، اور وہ آپ کے دماغ اگر تھک گئے تو وہ مزہ پھر نہیں آئے گا. اس کو آپ سنیں اور اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، بتائیں، کیونکہ اس میں گھر میں برکتیں رہیں گی آپ. کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، میں نے کہا چپ کر، جو مسلمان ہوگا اس سے نماز کا ہوگا نا. آدھی تقریریں نہ کیا کرو، دین کو آدھا نہ بیان کرو. ابے نماز کوئی پنڈت پڑھ گیا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا؟ مسلمان سے پوچھا جائے گا. مسلمان کون ہوتا ہے جو ان کا عاشق ہوتا ہے؟ ان سے وفاداری کیے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا نماز کا پوچھا جائے گا؟ نہیں، قبر میں توار. میں نے کہا سب سے پہلے قبر میں سوال ان کے عقیدے کا کیا جائے گا. کیوں؟
اس لیے کہ جو ان کے عقیدے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. تقریر پھر پوری کیا کرو یا کسی سے سیکھ کے کیا کرو. توجہ کریں میرے دوستو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کسرا کی حکومت کو جب توڑا تو جنگ قادسیہ کو کبھی آپ پڑھ کر دیکھیں, جنگ قادسیہ سعد بن ابی وقاص اس کے جرنیل ہیں, اور ان کو بھی جرنیل اس لیے بنایا کہ حضور کے ماموں ہیں, حضور کے. اور فاروق اعظم گردن جھکا کر بات کرتے ہیں ان لوگوں سے, گردن جھکا کر. رتبے میں آپ سعد بن وقاص سے بڑے ہیں, کیونکہ ہم اہل سنت ہے جو ترتیب خلافت کی اور فضیلت کی ہے. ہاں کل بتاؤں گا اور باتیں, لیکن یہ ساری نسبتوں کی شانیں. بولے سبحان اللہ, ساری یہ بولیے کیا ہے, نسبتوں کی شانیں ہیں. فاروق اعظم بہت عاشق تھے. جب مال غنیمت آیا تو حضرت حسین آئے, سب آئے, حضرت حسین بھی کھڑے تھے, تقسیم کیا جا رہا تھا, اپنے بیٹے کو کھڑے نہیں رہنے دیتے تھے. فرما تجھے کیا ہے, کیونکہ فاروق اعظم میں بناوٹ نہیں تھی. اگر کوئی زیادہ سلام کرے تو آپ کہتے کیوں مجھ سے متاثر ہو رہے ہو, کیا کرنا چاہ رہے. وہ چاہتے نہیں تھے کہ لوگوں کے ذہن سے حضور کی محبت کا تصور مٹے, اور اتنے سنجیدہ. شاول اللہ صاحب لکھتے ہیں ایک بندہ مسجد میں آیا اور نماز نفل اس نے شروع کی اور یوں جھک کے نماز پڑھ رہا تھا. فاروق اعظم اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ یوں گردن جھکا رہا ہے, کندھے ہلا رہا ہے. نماز سے فارغ اس کو بلایا, فرما دوبارہ نماز پڑھ. کہنے لگا پڑھ لی. فرما یہ کیا کر رہا تھا تو, یہ گردن کیوں جھکا رہا تھا اور یہ اپنے شولڈر کو کیوں برینڈ کر رہا تھا. کہنے لگا عاجزی. فرما آئندہ دیکھا تو کوڑا ماروں گا. فرما اس طرح کھڑے ہو جیسے مصطفیٰ کھڑے ہوئے. فرما آج اب جملہ آپ سنیے فاروق اعظم کا, فرمایا کہ عاجزی کندھوں کو ٹیڑے کرنے کا نام نہیں, دل کو نرم کرنے کا نام. فرما سینہ یوں ہی رکھ تو لیکن دل کو تو نرم کر. اس سے آپ اندازہ لگائیے, انہیں ڈرامہ بازیاں پسند نہیں تھی, انہیں ڈرامہ بازی, اور نہ ان کے سامنے کوئی ڈرامہ کر کے ان کو کوئی مطمئن کر سکتا تھا. یہ فاروق اعظم کا ایسا سنجیدہ آدمی, تو ان کو مانگ کر حضور نے سب نہیں مانگ لیا. بولے نا سبحان اللہ, ان کو مانگ کر سب مانگ لیا. حضرت حسین کھڑے ہوئے ہیں, آ گئے ہیں, ساتھ میں بٹھا دیا. کہا حسین تم کچھ نہیں مانگتے, سب لے جا رہے ہیں. کہا مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ کون سے. فرمایا وہ گھوڑا جو ہے. فرمایا دے دو. فرمایا اور کیا چاہیے. کہا اس کے لیے زین بھی چاہیے. کہا دے دو. کہا اور. کہا یہ ریشمی کپڑے بھی چاہیے. کہا دے دو. اور کیا. کہا یہ برتن جو ہے خاص یہ بھی چاہیے. دے دو. تو آپ کے جو پکے جو یار باش ہیں نا, وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. انہوں نے ہاتھ دبا کر عمر سے کہا کہ سب دے دو گے تو اور بھی تو لائن میں کھڑے ہیں. حضرت عمر کے یار ہیں, کل بتاؤں گا کیسی یاری ان کی. حضرت عمر یاروں کے بھی یار ہیں نا پھر, لیکن جب بات قدر والوں کی آتی تو سب بھول جاتے ہیں. پھر بات بڑوں کی آتی ہے تو پھر سب قربان کرنے پر آتے ہیں. اور جملہ سنیے گا, عبد الرحمن اتنے زبردست یار ہیں کہ ان کی مروت میں حضرت عمر سارے کام کر رہا. ٹھیک ہے چلو صحیح, تو کہہ رہا تو ٹھیک ہے. ایک دوستی ہے ان کے ساتھ, پرانے لوگ ہیں, حضور کے ساتھ رہے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت حسین نے گھوڑا بھی مانگا, زین بھی مانگی, برتن بھی مانگے, کپڑے بھی مانگے. تو انہوں نے ایسی ہاتھ دبا کر مزاحن کہا عمر سب دے دو گے امیر المومنین تو اگلے کے لیے کیا بچے گا. آج عبد الرحمن کی بات نہیں مانی, کیونکہ سامنے حسین تھے. اس وقت لکھنے والے طبقات موجود ہیں. فاروق اعظم کی کیفیت غیر ہو گئی, کیفیت بدل گئی. کون جانے فاروق اعظم کو, غوث اعظم سے پوچھے فاروق اعظم کون, کوئی داتا علی حجویری سے پوچھے فاروق اعظم کون ہے, کوئی معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ سے پوچھے فاروق اعظم کون ہے. دنیا دار کو کیا پتا فاروق اعظم کون ہے. جو عاشق ہوں, جو سکان الحب اسات الوصال کے جام سے سیراب ہوتے ہو, ان سے پوچھو فاروق اعظم کیسے عاشق صادق ہیں. آج عبد الرحمن کو کہتے ہیں نا آج تیری بات نہیں مانوں گا. فرمایا تو مجھے یہ کہہ رہا ہے نا کہ حسین یہ بھی مانگ رہے, یہ بھی مانگ رہے, کیا سب اٹھا کر دے دو گے حسین کو. کیفیت تاری ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نا, عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سب حسین کو دے دو گے تو لائن میں جو اور کھڑے ہیں ان کا کیا ہوگا. فاروق اعظم پر کیفیت آ گئی, پگڑی اتار دی. فرمایا ہاں ہاں سب حسین کو دوں گا, اس لیے کہ عمر کے باس پیشانی پر جو بال اگ رہے ہیں یہ بھی حسین اور اس کے نانا کا صدقہ ہے. یہ محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. کیفیت تاری ہوئی. عبد الرحمن کہتے کہ پھر میں بیٹھ نہ سکا قریب, بالکل طبیعت غیر ہوگی. فرما ہاں سب دے دوں گا حسین کو. حسین جب تک خود بس نہیں کرے گا میں دیتا رہوں گا. اور اتنے جذبات میں آئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیشانی کے بال سے مراد عزت ہے, وقار ہے. پیشانی کے بال سے مراد عزت ہے, وقار ہے, وجاہت ہے, تحسین ہے, اس کی اپنی عفت ہے, پارسائی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ میرا ہاتھ اٹھا کے پگڑی نیچے رکھی. فرمائیے جو بال اگے نا پیشانی پر عمر کے, یہ بھی حسین ان کے نانا کا صدقہ ہے. یعنی آج جو عمر ہے یہ حسین اور اس کے نانا کا صدقہ ہے. فرمایا جو مانگیں گے دے دوں گا. ایک دفعہ مالک علی میں جامع ترمذی موجود تقسیم کر رہے ہیں, تو اسامہ بن زید آئے جو حضور کے غلام تھے, زید بن حارثہ جو حضور کے چہیتے تھے, جن کو حضور کا بیٹا کہا جاتا تھا. بہت حضور پیار کرتے, اسامہ کو تو اتنا پیار کرتے تھے اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ, ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے تھے. صحابہ نے دیکھا تھا, بالاتفاق حضرت اسامہ سے بڑا رتبہ فاروق اعظم کا ہے. لیکن عشق کا اپنا مزاج ہوتا ہے. عشق کا بولو, اہل نسبت کو بھی چاہتے ہیں, ان کی اولادوں سے بھی وفاداری کرتے تھے. اس لیے مجدد صاحب نے کہا مرید کامل نہیں ہوتا جب تک پیر اور پیر کی اولادوں سے پیار نہ کرے, ان کی نسبتوں سے پیار نہ کرے. یہ ساری چیزیں اس عشق اور محبت کی وفاداری میں آتی ہیں. توجہ کریں میرے دوستو, خاص طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی قدر و منزلت آپ دیکھیں, اور مقام و مرتبہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے اور کس سلیقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور عشقی جذبے کے ساتھ بڑھاتے ہیں, جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیشانی پر جو بال اگے ہیں یہ حسین اور ان کے نانا کا صدقہ ہے. اسامہ آ گئے, اسامہ بن زید آ گئے, تقسیم ہو رہے ہیں نا, سب کے خرچے تقسیم ہو رہے ہیں, مال جو آیا یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. ایک ایک یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا, اس وقت چند سو روپے چند سو درہم ایک سپاہی کو ملتے تھے, اور حضرت عمر جب آئے تو عام جنگوں کے 80,000 دینار ملتے تھے. یہ فتوحات کا سیلاب تھا. بولو سبحان. اور خود ان کے گھر میں کیا تھا کبھی پڑھ کر دیکھیں آپ. بیٹا بھی کھڑا ہے. حضرت اسامہ آئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3,500 درہم دیے. بیٹے کو کہا اس سے پیچھے لائن میں کھڑو, آگے نہیں آنا. بیٹا عمر میں بھی بڑا ہے اور نسبتوں میں بھی زیادہ ہے. اب آپ سنیں, کہ تو پیچھے جا اسامہ کو آگے کر. اسامہ آگے آئے, ان کو 3,500 درہم دے. بیٹا آیا تو بیٹے کو 3,000 دیے. انہوں نے کہا یہ عجیب فیصلہ ہے, وہ اگر زید کا بیٹا ہے تو میں آپ کا بیٹا ہوں, جب ہر ایک کے بیٹے کو حساب مل رہا ہے تو اس کو 500 زیادہ کیوں دے دیا, کیوں دے دیا اس کو زیادہ؟ میں باپ کی حیثیت سے نہیں, بیٹے کی حیثیت سے نہیں, امیر المومنین آپ کو پوچھ رہا ہوں, بتائیے. حضرت عمر نے سر اٹھا کر فرمایا اس جیسا باپ لیا. فرمایا تیرا باپ اسامہ تیرا باپ زید جیسا ہے. ہاں فرمایا یہ زید بن حارثہ اس لیے کہ اس کا جو باپ تھا نا, اسامہ کا جو باپ تھا وہ تیرے باپ سے زیادہ چہیتا تھا رسول اللہ کا, اس لیے اس کو 3,500 اور تجھے 3. میں یہ پڑھ کر حیران ہو گیا, یہ کیا کہہ گئے فاروق اعظم, آپ اس سے زیادہ چہیتے تھے حضور کے. لیکن آپ بات کیا کر رہے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ سن, اسامہ کو 3,500 اس لیے دیے, جامع ترمذی میں, یہ اس لیے دیے کہ اسامہ کا باپ جو زید بن حارثہ تھا وہ تیرے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ کا چہیتا تھا, اس لیے دیے. تو اب آپ دیکھیں کوئی اور نسبت تو نہیں تھی, کوئی اور بولو نسبت تو نہیں تھی. لیکن آپ اس کو غور کیجئے, میں نے داتا صاحب کی کتاب جب کشف المحجوب پڑھی تو میں حیران ہوا, حضرت عمر کا رتبہ زید بن حارثہ سے زیادہ تھا اور اس قاعدے سے عبداللہ کو 3,500 ملنے چاہیے تھے. لیکن یہ عشق کا قاعدہ ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں جب عشق مضبوط ہوتا ہے نا تو عاشق اپنے محبوب کے تھوڑے کو زیادہ سمجھتا ہے اور خود کے زیادہ کو تھوڑا سمجھتا ہے. زید بن حارثہ کو ایک دفعہ پیار کیا تو عمر کے نزدیک سب کچھ وہی تھا, کیونکہ محبوب کو جو پسند ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں آپ, محبوب, کیونکہ اگر محبوب اگر 1 روپیہ دے تو محب کے لیے وہ 1,00,000 روپیہ ہے. محب کے لیے وہ یہ وفاداری ہے, 1,00,000 روپیہ عشق اس کو کہتے ہیں, 1,00,000 روپیہ ہے. اور اگر محب محبوب کو لاکھ روپے دے تو کہیے ایک روپیہ قبول فرمائیے.
تو اسی طرح حضرت فاروق اعظم کا رتبہ زید بن حارثہ سے بڑا تھا, لیکن زید سے حضور محبت کرتے تھے, تو عشق اس مقام پر فاروق اعظم پہنچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ زید سے اسامہ کے باپ زید کا رتبہ تیرے باپ سے بڑا تھا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فاروق اعظم سے بڑا تھا. تو یہ بات ظاہر کی نہیں,
یہ بات سلوک کی تھی, یہ تصوف کی تھی. اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو حسین کا یہ 5000 کی جب تنخواہ بنی نا, یہ جب بانٹا, یہ تمام مورخین نے لکھا 5000 کے امام حسین کو دیے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے, مجھے میں احد میں شریک ہوا تھا, کہا تیرے 4500, تو کہا حسین کو 5 کیوں, کہنے لگے تجھے کیا غرض ہے 5 اگر اس کو دے دیے. فرمایا دیکھیں حضور, اصولی بات کرتے ہیں بیٹے, کہ میں حضور کے ساتھ جنگوں میں تھا اور حسین نے حضور کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی. اگر آپ نسبت کی بات کرتے ہیں تو میری نسبت زیادہ ہے, میں بدر میں بھی گیا تھا. عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں, حضرت عمر کے بیٹے, حضور میں بدر میں بھی لڑنے گیا تھا لیکن حضور نے آدھے رستے سے مجھے واپس کیا کہ تیری عمر چھوٹی ہے, لیکن میں نے چھلانگیں مار مار کے بھی دکھائی کہ حضور میں لڑ سکتا ہوں. دیکھیے آقا نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے تو احد میں آ جانا لیکن ابھی چلے جا. تو شوق شہادت میرے اندر تھا, میں بدر میں گیا, حضور نے خود واپس کیا, میں واپس نہیں ہوا تھا لیکن احد میں گیا اور سرکار کے شانہ شانہ میں جڑ کر میں نے کافروں کے ساتھ لڑا, خندق میں تھا, ساری جنگوں میں تھا. اے امیر المومنین, اے میرے والد صاحب, حسین تو نہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ حنین میں تھے, نہ تبوک میں تھے, نہ موتا میں تھے, کسی جنگ میں حسین نہیں گئے ہیں حضور کے ساتھ. تو فرمائے لیکن ایک بات ضرور ہے بیٹے, کہا کیا, کہا حسین کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے, حسین کی ماں تیری ماں سے افضل ہے, حسین کے نانا تیرے نانا سے افضل ہے. بیٹے نے سر جھکایا, پیچھے ہٹ گیا, کہا یہ وہ جا ہے, یہ جا نہیں بولن دی. اس نسبت پر پھر بولا نہیں جاتا, یہ مزاج فاروق اعظم کا. بولیے سبحان اللہ. کسرا کی حکومت آدھی دنیا پر تھی, کسرا کی حکومت بولیے مل کر کہیے آدھی دنیا پر تھی. سعد بن وقاص کو جب جنرل بنا کر بھیجا گیا, کئی دنوں کی جنگ قادسیہ جو عراق کے اندر جگہ ہے وہاں پر لڑائی ہوئی, اتنی خطرناک جنگ تھی کہ صحابہ کئی دنوں کے تھکے ہوئے تھے. صحابہ ان کے گھوڑے تھکن سے گر جاتے تھے, گھوڑا اتنا مضبوط جانور, وہ تھک جائے تو انسان پر کیا گزری ہوگی. اس جنگ کے اندر سرکار کے صحابہ حضرت قاقا بن عمر نے حضرت سعد بن وقاص کے کہنے پر رستم پہلوان کو مارا. آج لوگ کہتے ہیں میرے بچے کا نام رستم, میں نے کہا وہ تو کافر تھا, رستم تو کافر تھا, نام علی رکھ بیٹے کا, نام عمر رکھ بیٹے کا, نام خالد رکھ بیٹے کا, نام ابو بکر بیٹے کا رکھ, نام عبد الرحمن رکھ بیٹے کا, جنہوں نے فتوحات میں طاقت کا سکہ منوایا ہے. قاقا بن عمر 4 دن کے بھوکے صحابی, تھکے ہوئے صحابی, رستم پہلوان کو اس کے ایرانی گھوڑے سمیت بھاگ رہا تھا گھوڑا, گھوڑا ہاتھی کے مثل مضبوط تھا, ہاتھ جب دم پر دیا تو اس محمدی شیر نے جگہ پر روک دیا اس کو اور چڑھ گئے اس کے اوپر. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, رستم میں جرت نہیں تھی, لوہے کا جسم تھا اس کا, یعنی اوپر پورا ذرائع پہنی تھی, دم نہیں تھی کہ محمدی بھوکے شیر کے سامنے کھڑا ہو جائے, لوٹ کر آئے, ڈر کے بھاگا کہ جو میرے گھوڑے کو رکھ دیتا وہ تو مجھے پھاڑ دے گا. رستم کو تم پہلوان کہتے ہو, وہ بھاگا, بھاگ کر دریا دجلہ میں چھلانگ لگائی, حضرت قاقا بن عمر نے پیچھے سے چھلانگ لگا کر دریا میں اس کا سر کاٹ کر باہر لیا. بولی سبحان اللہ. یہ سرکار کے غلام ہیں کہ یہ حضور کے گلشن کے وہ پودے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے, یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے, یہ عشق مصطفیٰ کی جلا ان کے اندر موجود ہے. قاقا بن عمر نے جب رستم کو مار دیا, اب آپ کہیں رستم دیکھے نا تو پھر اس کی حقیقت کھول دینا کہ رستم تو کافر تھا, میدان چھوڑ کر بھاگا تھا, تھا بہت بڑا پہلوان لیکن حضور کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکا. بولیں سبحان اللہ. سعد بن وقاص کو عرق النساء کا درد اٹھا تھا, جو کمر سے چلتا ہے اور پاؤں کی ایڑی تک آتا ہے اور بندہ اس میں چل نہیں سکتا. آپ کو کجاوے کے اندر اوپر بٹھا دیا گیا. اب جب فتوحات جنگ قادسیہ کی ہوئی تو مدائن کا جو علاقہ ہے بغداد شریف سے آگے, وہاں پر کسرا کا جو محل ہے اس کے پاس پہنچ کر اس کے قلعے پر قبضہ کرنا تھا. جیسے سارے صحابہ اور پہنچے, فاروق اعظم سے باقاعدہ کمیونیکیشن کا دیکھیں آپ کیسا ہے, یہ رابطہ دیکھیں کیسے انفارمیشن کیسی جاری آ رہی ہے. فاروق اعظم مدینے میں ہیں, اور یہ عراق میں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن پل پل کی خبریں پہنچ رہی ہیں. یعنی ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک قاصد ہے، ٹک کر کے ادھر پہنچتا ہے، ادھر پہنچتا ہے، ادھر پہنچتا ہے. اب کیا کریں؟ فاروق اعظم کا ڈائریکشن آتا ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. اس طریقے سے یعنی ظاہراً بھی ہے، روحانی طور پر بھی ہے. اور کہہ دیا جو سعد بن وقاص کہیں وہ کو، سعد بن وقاص کا ایک جملہ فاروق اعظم نے کہہ دیا، جان دو، اسلام کی لاج رکھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اب جب مسلمان پہنچے مدائن کے علاقے میں، دریا دجلہ جو اس وقت سمندر کے مانند تھا، اس کے برجز کو جب دیکھا مجوسیوں نے کہ مسلمان رکنے کا نام نہیں لے رہے اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، سفید ہاتھیوں کی فوج فیل ہو گئی. حالانکہ یہ نہیں کہ لاکھوں کا مجمع، چند ہزار کا مجمع تھا اور سامنے لاکھوں فوج تھی، لیکن اسلام کا جذبہ، شہادت کا شوق، آخرت میں رسول اللہ کو چہرہ دکھانے کی خوشی اتنی تھی کہ وہ سمندر تھا سیر رواں جس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. آگے بڑھ رہے ہیں میرے دوستو. اب آپ سنیے یہ آخری جملے، جیسے ہی آپ دریا دجلہ کے قریب پہنچے تو مجوسیوں نے چالاکی یہ کی جنگی حکمت عملی، انہوں نے کہا برج سارے توڑ دو، سارے برج گرا دو تاکہ دریا کو اس طرف رہے، جب تک یہ تیر کر آنے کی کوشش کریں ہم اپنی چوکیاں سنبھال لیں اور ان کے اوپر تین کی بارشیں کر دیں اور ان کو گرا کر ہلاک کر دیں. جیسے ہی پہنچے ہیں دریا دجلہ کے کنارے پر، جب دیکھا کہ کوئی برج نہیں ہے، بھاگتے ہوئے لوگ حضرت سعد بن وقاص کے پاس آئے، خالد بن ولید کے پاس آئے کہ حضور کیا کریں، کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے، پیچھے تو آنا نہیں، آگے بڑھو. یہ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ کیا بس بڑھو، شہادت ہے سامنے، بس شہید ہیں آپ، آگے بڑھے. اب سنیے شاہ ولی اللہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ باسا جندن الی مدائن کسرا، جب مدائن کسرا پر وہ پہنچ گئے، بیچ میں دریا دجلہ بہ رہا ہے، گہرا بھی ہے، تلاطم خیز بھی ہے، سامنے دشمن چوکیاں بنا رہا ہے اور یہاں سے فوراً اس کو پار کرنا ہے، اب کیا کریں؟ بھاگتا ہوا بندہ آیا، حضرت عمر بن عاص سے کہا، وہ امر علیہم سعد بن وقاص و جعل قائد الجیش خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن وقاص آگے دریا دجلہ کے پاس، فوج کی صف بولا، صف کو کناروں پر سینی سینی لگاؤ، لگا دیا گیا. فلما بلغوا شاطئ الدجلہ، جب دجلہ کے ساحل پر آ گئے، ولم یجدوا سفینۃ، وہاں پر کوئی نہ کشتی تھی نہ برج تھا، تقدم سعد والخالد، سعد بن وقاص اور خالد بن ولید فوج کو سیدھا کھڑا کر کے آگے چلے، پانی کے دریا کے دجلہ کے پانی کو ہاتھ میں لیا، فقالا، دونوں نے کل چلی چلو بھر لیے، دریا دجلہ کے پانی کو ہاتھ میں لے کر کہتے، یا بحرو، اے دریا. مجوسی حیران ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فوج تیار ہے، اسباب بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا سبب ترتیب دے دیا، نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، بھاگیں گے نہیں، رحمت بھیج. صفے ترتیب دے دی ہے، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر دعا کریں فلا فلا ہو جائے، آگے میدان کے اندر کھڑے ہو گئے، صفے لگا دی، اب آگے بڑھے، دریا دجلہ سے چلو پانی لیا، پانی لے کر دریا دجلہ کے طرف خطاب کر کے کہتے ہیں، یا بہرو، اے دریا، بولو سبحان اللہ، انکی تجری بامر اللہ، انکی تجری بامر اللہ وبحرمت محمد وبعدل عمر خلیفۃ اللہ، اے دریا، اے دجلہ، تو اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور مصطفیٰ کی عزت کے خاطر چلتی ہے اور عمر کے عدل کی وجہ سے چلتی ہے، الا خلیتنا ولہور، یہ ڈھونس چھوڑ، راستہ دے جانا ہے آگے. ابے بولو سبحان اللہ، ہائے ہائے بولو سبحان اللہ، فرمایا الا خلیتنا ولہور، راستہ دے جانا ہے. یہ کہہ کر پانی پھینکا، فرما اتارو گھوڑے اندر، اتارو اونٹ اندر. فعبر الجیش بالخیل وجماله ورجاله ولم تبتل حوافرها، فرما گھوڑے اس طرح بھاگ رہے تھے پانی کے اوپر جیسے صحرا پر دوڑتے ہیں، ابے گھوڑے دوڑتے ڈوبتے کیا؟ فرما ولم تبتل حوافرہ، ان کے کھوروں کے اوپر پانی نہیں لگ رہا تھا، وہ ہواؤں کے ساتھ جا رہے تھے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان فاروق اعظم.
پڑھو، محبوب رب عرش ہے، محبوب رب،
آپ فاروق اعظم کا تصور کیجئے اسی سبز کبے میں میرے محبوب کے ساتھ ہیں. آنکھیں بند کر کے پہنچیے, تقریر ختم نہیں ہو رہی ہے. اب پرواز طیارے نے بھر لی زمین کی, اب اس نے اڑنا ہے, اب اڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. پڑھو,
محبوب رب عرش ہے اس سبز کبا میں پہلو میں جلوہ گا عتیق عمر کی ہے پہلو میں جلوہ گا عتیق عمر کی ہے